السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد 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 كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مستند کتابوں میں احادیث میں یہ ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر سرپرستی کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک مریض تھا، تو اس مریض کے کانوں میں پڑھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز پڑھ کے ایسے دم کی کانوں میں، جو دم کی تو ایک دم وہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا اور صحت یاب ہو گیا. آقا نے پوچھا کہ عبداللہ کیا پڑھا؟ تو بارگاہ نبوت میں دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورۃ المومنین مومنون کی آخری چار آیات پڑھی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وقل ربک فر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھی. اب جو آقا نے فرمایا وہ سننے کی بات ہے، مفہوم ہے. حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر یہ کوئی یقین کے ساتھ، یہ شرط ہے، ذرا لفظ کی غور سنیں، لفظ میں شرط ہے، اگر کوئی یقین کے ساتھ پہاڑ پہ بھی پڑ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. بعض کتابوں میں اس روایت کی تصریح یہ آئی ہے کہ کچھ صحابہ نے اس کو مسحور، ایسا شخص جس پہ جادو کیا تھا، اس پہ پڑھا، جادو پہ، اور جادو کے پڑھنے پہ جس پہ جادو تھا ایک ہی پل میں اس کا جادو ٹوٹ گیا اور اس کا جادو ختم ہو گیا. اور بعض کتابوں میں ہے کہ حالت جہاد میں تھے، گھوڑے نے بغاوت کی، بعض گھوڑے میں وحشت آ جاتی ہے، گھوڑے وحشی ہو جاتے ہیں اور لگام نہیں باندھنے دیتے، پھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کے گھوڑے کے کانوں میں یہ بات، یہ آیت پڑھی اور گھوڑا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. بعض کتابوں میں، روایات میں یہ بات آئی ہے کہ بعض صحابہ کو، اہل بیت، اولیاء صالحین کو غول بیابانی، یہ ہوا کا، اس کو کیا کہتے ہیں، بگولا، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹرنیڈو، غول بیابانی، بگولا. اور یہ آیا اور صحابہ نے، اہل بیت، اولیاء صالحین نے اس کو پڑھا اور غول بیابانی بالکل ختم ہو گیا. ہم خود صحرا میں بیٹھے تھے، میں بیٹھا تھا، میری پھر اس غول بیانی کی، اس چیز کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس، میرے ساتھی کے پاس موبائل تھا، اس نے بنا لی. کوئی ہوا نہیں چل رہی، کوئی آندھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیلے پہ بیابان، تحد نظر زندگی نہیں، وہاں بیٹھے ہم نے محفل لگائی ہوئی تھی، آقا کے حضور کے فرمان عالی شان، اس کے تذکرے تھے، قبر آخرت کے یہ تذکرے تھے، دور سے ایک ہولے بیابان یوں چلتا ہوا آ رہا ہے، میں کہا بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھے، وہ چلتا ہوا آ رہا بہت تیزی سے، ایسے زور 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 سے، ایسے جیسے کوئی سخت ترین آندھی ہو، اور سخت ترین آندھی میں غول جو ہے وہ، میں نے دل ہی دل میں یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، افاسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ پڑھنی شروع کر دی۔ اب میں نے جو کہ ساتھیوں کو متوجہ کیا، انہوں نے موبائل سے اس کو لے لیا، جب قریب آیا تو پوری وہ ویڈیو ہے، اور ہمارے قریب آ کے وہ ٹھہر گیا۔ میں نے کہا بس اس میں خیر کے لوگ ہیں تو ہماری محفل میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر شر کے ہیں تو ہم نے شر کے لیے یہ آیت پڑھ لی۔ کچھ دیر وہ وہاں رہا، اس کے بعد ایک پل میں تحلیل ہو گیا کہ کہاں تھا، کہاں سے آیا، کچھ بھی نہیں، پھر وہی سب کچھ۔ صحابہ کرم فرماتے ہیں، اولیاء اہل اللہ، اہل اللہ، اہل بیت، ان کی زندگی میں وہ کہتے ہیں ہمارے تجربات ہیں، ہم جب سفر میں گئے ہمیں غولِ بیابانی یا بگولا ملا تو ہم سمجھ گئے، اور ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس سے نجات پائی۔ میں نے ایک اپنا تجربہ بھی بتایا، غولِ بیابانی کے ساتھ میرا ایک تجربہ ہے صرف۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ایک اور تجربہ بھی ہے، اس ہوا یہ میرے ساتھ، اس کو میں نے بیان کیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے مشاہدات، تجربات، حوالے، ریفرنس احادیث میں، تفسیر میں مجھے ملتے چلے گئے، ملتے چلے گئے، پھر اس بارے میں میری معلومات کی وسعت بڑھتی چلی گئی، حوالے ملتے چلے گئے، حوالے۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنی کوئی بات ہو اگر اپنی گفتگو میں اس وقت حوالہ پیش نہ کروں تو اس کا حوالہ موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض بندوں کے مزاج میں صرف اعتراض ہوتا ہے اور بعض میں اعتراض نہیں ہوتا، وہ صرف تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر بندے کے مزاج میں اعتراض ہو، ہمیں کسی کے بارے میں ایسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے مزاج میں ہے کہ وہ تحقیق چاہتے ہیں کہ طارق تو یہ جو بات کر رہا اس کا کوئی حوالہ بھی ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحیح تفسیر سے، کسی صحیح کتاب سے۔ تو میری کوشش ہے، دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے کہ میں اس کا حوالہ سنبھال کے رکھوں، اگر کسی کو شک ہو، اشکال ہو، اعتراض ہو، یا اس کے مزاج میں تحقیق ہو تو اس کے سامنے وہ چیز فوراً پیش کر دی جائے، اور تطمئنہ قلبی ہو، اس کا دل کا اطمینان ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بعض غزوات میں گئے اور یہ آیت پڑھی، سورۃ المومنون کی آخری چار آیات یہ پڑھی، تو ہمیں بہت زیادہ غنیمت میسر ہوا، بہت زیادہ غنیمت میسر ہوا۔ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ والے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی سفر میں گیا میں نے یہ آیت پڑھی مجھے بہت دسترخوان اور اچھے کھانے ملے۔ لوگ کہتے تھے حضرت دعوت قبول فرمائیں، منتیں کرتے ہیں دعوت قبول فرمائیں، دعوت قبول فرمائیں۔ میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی بڑی زب، حالانکہ وہ ان کا وہ مزاج دعوتوں کا نہیں ہے، بہت اللہ والے مزاج کے ہیں، میرے دوست ہیں، مطلب میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی تو بہترین کھانے ملے، لاجواب۔ صحابہ کو غنیمت ملی، اہل بیت کو غنیمت ملی، اور ایک غنیمت میں نام بات یہ آئیے، دو مال ایسے ہیں جو کائنات میں بہت پاکیزہ ہیں، یاد رکھیے گا، دو مال، ایک غنیمت کا مال، ایک ہدیہ کا مال۔ آپ نے ہدیہ دیا ہی نہیں مجھے کبھی، کہتے ہیں تارک تو نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے ہدیہ شکرانہ، اچھا ہے یہی رہے. اور وہ بدترین ہدیہ وہ ہے جس میں تما ہو. کیا ہو؟ تما ہو، جس میں اشراف نفس ہو، نفس کا سوال ہو. ایک زبان کا سوال ہے، ایک دل کا سوال ہے. زبان کا سوال بعض اوقات نہیں ہوتا، دل کا سوال ہے، یہ چیز مجھے دے دے، آیا ہے تو خالی ہاتھ کیوں آیا، کچھ لے کے آتا. یا ایک گھڑی ہے، کمال ہے، یہ ماڈل ہے، موبائل ہے، زبردست ہے، یہ پین تو بہت کمال ہے، یہ جوتا. یہ دل کا سوال ہے. دل کے سوال کو تما کہتے ہیں، اور تما میں برکت نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور ہدیہ لے کے آیا. ہر دفعہ ہدیہ لے کے آتا تھا، حضرت سب کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، مخصوص حضرات تھے ان کا ہدیہ قبول فرماتے تھے. اللہ کے حبیب کی محفل میں ایک صحابی ایسے تھے، حضور فرماتے تھے اس کو پکڑو، صحابہ کرام اس کو پکڑ کے حضور اس کی جیبیں خالی کر لیتے تھے. ایسا پیار تھا. اور بعض آتے تھے حضور قبول نہیں فرماتے تھے. ہمارے بڑوں کی یہ مزاج ہے، سب کا ہدیہ قبول نہیں ہے. بعض کو ایسے ہیں خود سوال کر کے کہا یہ چیز لانی ہے آپ کے ذمے، یہ چیز آپ کے ذمے ہے. میرے مرشد فرماتے تھے، میں پھر کسی اور موضوع میں نکل جاؤں گا، میرے مرشد فرماتے تھے کسی سے نہ لے کے اپنے قریب کرنا ہے، کسی کو لے کے قریب کرنا ہے، کسی کو دے کے قریب کرنا ہے. لفظ سمجھے، بڑا قوم کا لفظ ہے. کسی سے نہ لے کے اسے اپنے قریب کرنا ہے، اور کسی سے لے کے، اور کسی کو دے کے. حکیم سب کو ایک ہی گولی دیتا ہے، ڈاکٹر سب کو ایک ہی انجیکشن لگاتے ہیں، ایک ہی گولی دیتا ہے، نہیں نہیں، کسی کو کڑوی دوائی، کسی کو میٹھی، کسی کو ٹیکا، کسی کو پڑیا، کسی کو کیا. سب کا علاج ایک نہیں ہوتا، سب کے ساتھ اصلاح ایک نہیں ہوتی، سب کی زندگی کی ترتیب ایک نہیں ہوتی. اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر، وہ حکیم بھی ہوتے ہیں. حکیم معمولات پوڑیاں دینے والا حکیم نہیں، وہ حکیم جس میں حکمت اور بصیرت ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن یہ کہتا ہے. امت کے کس طبقے کو کس مزاج سے چلانا ہے، کس طبقے کو کس مزاج سے لینا ہے، اس کی طبیعت کو کیسے لینا ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ دو چیزیں ایسی ہیں، غور سے سمجھیے گا، جن کے رزق میں آخری بھی برکت ہے. ایک غنیمت جس میں چھینا چھپٹی نہ ہو، غنیمت کا مال، اور ایک ہدیہ کا مال جس میں تما نہ ہو. تو واقعہ میں سنا رہا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ تھا، وہ ہدیہ لاتا تھا. کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ ان کی خدمت میں ایک بندہ آتا تھا، حضرت کا مرید تھا، ہدیہ لاتا تھا. دور سے آتا نظر آیا نا، آ کے بیٹھا، اس نے پیش کیا. میں نے کہا میں نہیں لیتا. مرشد میرے ناراض ہو گئے مجھ سے، میرا ہدیہ تو قبول فرماتے تھے اور لیتے نہیں. حضرت کوئی ناراضگی کوئی بات؟ میں کہ تو جب آیا تھا نا، میرے نفس میں، میرے دل میں تما پیدا ہو گیا تھا، کوئی چیز یہ لایا ہے، اب یہ تیرے مال میں برکت نہیں ہوگی. جو تمے کے ساتھ ہو اس میں برکت نہیں ہے. اس نے کہا حضرت آپ کے اندر تما کہاں پیدا ہوتا ہے؟ میں ہر دفعہ لاتا ہوں، آپ قبول فرماتے. اس نے لاکھ دلیلیں دی، اصرار کیا، انہوں نہ مانے. وہ بھی کوئی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت پوری اجازت میں واپس لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے چلے جائیں. چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ قبول فرمائے. کیا مطلب؟ میں حضرت اب تو تمنا نہیں ہے نا، آپ نے فرمایا تھا بس چلا گیا. میں ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ مجھے دو. آپ نے فرمایا چلا گیا، اور میں چلا گیا تھا تو آپ تو مطمئن ہو گئے تھے کہ بھی میں چلا گیا، اب میں آ گیا آپ قبول فرمائیں. ایسا ہدیہ جس میں تما نہ ہو، اور ایسی غنیمت جس میں چھینا چھپٹی نہ ہو، پاکیزہ مال ہے، برکت والا مال ہے، برکت والا مال ہے. کل کی بات ہے، ایک بندے سے میں خوش ہوا. کل شام کو میں نے اپنی گھر والی بیگم سے پوچھا، میں نے کہا کوئی سوٹ پڑا ہے؟ کہنے لگا ایک قیمتی باریک کرنڈی کا سوٹ ہے. میں نے کہا میں نے کون سا پہننا ہے، اٹھا اس کو دے. قیمتی باریک قیمتی کرنڈی کا سوٹ ہے، آپ کو کسی نے ہدیے میں دیا تھا، ڈبے میں بند ہے. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا دروازے پہ آ جاؤ. میں نے وہ سوٹ اس کو کرنٹی کا دے دیا، اور اس کے لیے یہ برکت والا ہوگا. اس کا تمہ ہی نہیں تھا، اس کا گمان ہی نہیں تھا. اور میں ہدیہ کیوں نہیں لیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس کو شوگر ہو، یہ وضاحت کرتا جاؤں، اور اس کو کہیں جی کھان چینی کھا، وہ نہیں کھاتا، کہہ رہے تو نے حلال کو حرام کیا ہوا ہے. کہ بھائی میں حرام نہیں سمجھتا، یہ میرا مسئلہ شوگر کا ہے. جس کے اندر پہلے سے ہی بیماریاں، 100 نفس کی بیماریاں ہوں، اور اس کو ہدیے کا ڈھیر لگایا جائے، تو اس کا بچے گا کیا؟ باقی اس کا باقی بچے گا کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم جس غزوے میں یہ پڑھتے تھے ہمیں غنیمت ملتی تھی. اب یہ چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، محدثین کے مشاہدات عرض کیے ہیں، تفسیر، یہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اب ان کے مشاہدات اور تجربات میں آپ کی خدمت میں آج یہ تحفہ یہ ضرور دینا چاہوں گا. آج واپسی ہے، زندگی کی خبر نہیں پھر مل سکیں نہ مل سکیں. پورے ملک سے حضرات مخلصین تشریف لائے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے مریضوں کا، اپنی مرضوں کا اور اپنی عادتوں کا اس آیت کے ذریعے ہم علاج کریں. افحسبتم والی آیت کے ذریعے عادتوں کا میں نے کیوں کہا؟ گھوڑا اڑی کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا، اور اس کے کان میں پڑھا، گھوڑا اپنے مزاج میں ٹھیک ہو گیا. اور بعض کتابوں میں یہاں تک ہے کہ بعض لوگوں کو غصہ بہت آیا، انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہو گئے. بعض کتابوں میں ہے، مصدقہ تصدیق شدہ کتابوں میں، کہ بعض اوقات اولاد میں نافرمانی پیدا ہوئی، پڑھا، ٹھیک ہو گئے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر نفرتیں پیدا ہوئیں، یہ آیت کو مسلسل پڑھا، نفرتوں میں ایسے جیسے کہ آگ پہ پانی ہے، ایسے پانی پڑ گیا. اس آیت کو پڑھا. میں چاہ رہا ہوں جن دوستوں کو یہ آیت یاد نہیں ہے، انسان اللہ نے عجیب مخلوق بنائی ہے. چین میں جاتا ہے تو چینی زبان یاد کر لیتا ہے، جاپان میں جاتا ہے تو جاپانیز ان بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں. میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا، ایک پاکستانی مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. کہنے لگا میرے پاس ورقہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی چیک پوسٹیں والے، 5 چیک پوسٹیں آتی ہیں اور تجھے وہ راستے میں روکیں گے؟ ہاں ہاں مجھے بھی اتار دیں گے، پھر مجھے کسی بس پہ بیٹھنا پڑے گا. اور نہ نہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس طریقہ ہے. اس نے بڑا سارا توپ پہنا، سر پہ رومال باندھا اور چل پڑا. راستے میں چیک پوسٹ والے نے روکا, گاڑی کو ایک رخ پہ لگا کے گیا اور آیا کرے چلے. پھر آگے روکا, پھر گاڑی میں بیٹھے ہی بات کی, اس نے کہا یلا جا. پھر آگے روکا, تین پہ روکا, پانچ میں نہیں روکا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ کیا کرتا ہے, اس کے پاس ہے کیا. مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب مجھے اس نے پہنچایا, مجھے کہنے لگا مجھے دعا دے دیجئے مکہ مکرمہ میں. میں حالت احرام میں تھا, اس نے بھی احرام باندھا ہوا تھا. پھر ہم نے عمرہ کیا, عمرے کے بعد میں نے اسے کھانا کھلایا. میں نے کہا اب آپ جائیں, اسے اجازت دی. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ہنس پڑا. مجھے کہنے لگا کہ مجھے 42 سال 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے عرب میں رہتے ہوئے, میں اصل میں ان کے بدوں والی بولی بولتا ہوں. ایک شہر والی بولی ہوتی ہے, ایک گاؤں والی بولی ہوتی ہے, سمجھ گئے. میں ان کی بدوں والی بولی بولتا ہوں, بالکل ایسی جیسے بدو اصل عربی بولتے ہیں, اصل عربی. تو میں وہاں جا کے وہ بولتا ہوں کہ میرا دوست ہے, میں اس کو لے کے جا رہا ہوں, میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بدو ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا بدو ہے. وہ کہتے ہیں جا جا تم جا, کوئی ورقے وغیرہ کاغذ بتا کے, کوئی کارڈ وغیرہ, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جا. ہمارے مزاج میں ہے ہم ہر چیز کو سیکھ لیتے ہیں اگر طلب ہو تو, اگر غرض ہو تو, اگر طمع ہو, اگر لالچ ہو, اور اگر ضرورت ہو تو ہم ہر چیز سیکھ لیتے ہیں. میری درخواست ہے آپ اس آیت کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ضرور سیکھیں. اس آیت میں بیماریوں کا علاج ہے, اس آیت میں رزق کی تمنگری ہے, اس آیت میں مالدار ہونے کا راز ہے, اس آیت میں اعلی اخلاق پانے کی صلاحیت ہے, اور اس آیت میں برکت کے خزانے ہیں, اور اس آیت میں گناہوں سے نجات ہے, اور اس آیت میں توبہ کی توفیق ہے, اور اس آیت میں اللہ کا ولی بننے کا راستہ ہے, اور اس آیت میں پچھلی زندگی پہ ندامت آئندہ زندگی کے لیے اللہ کی توفیق اس آیت میں موجود ہے. اس آیت میں رزق ہے, عزت ہے, اس آیت میں اخلاق ہے, اس آیت میں اللہ کی طرف سے محبت ہے اور مدد ہے. اور اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے مستقل, اس آیت کو پڑھیں, اس آیت کو مستقل پڑھیں, اس میں بہت حیرت انگیز راز ہے, بہت حیرت انگیز راز ہے. اور اس کے ساتھ اگر اذان ملا دی جائے, دنیا کی سب سے بڑی دعوت اذان ہے, دعوت تامہ. اذان کے بعد کون سی دعا ہوتی ہے؟ اللہ حاضح. ہاں اذان سب سے مکمل دعوت ہے, مکمل دعوت ہے, اذان مکمل دعوت ہے. اور اذان اتنی دعوت ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ جب اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے, یہ کالی دنیا, کالے شیاطین, کالا جادو اور کالے جنات, یہ اذان کی آواز سن کے بھاگتے ہیں. حتیٰ کہ الفاظ ہیں اتنا بھاگتے ہیں کہ ان کی ہوائیں خارج ہوتی ہیں, ان کی ہوائیں نکل جاتی ہیں. یہ الفاظ خود حدیث کے ہیں اور یہ بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے, ادھر سے نکلتے ہیں یہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے, یہ وہاں سے نکلتے ہیں, بھاگتے ہیں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. اور صحابہ کی زندگی میں, اہل بیت کی زندگی میں, اولیاء کی زندگی میں یہ مشاہدات, تجربات موجود ہیں. گھوڑے کے کان میں اذان, انسان کے کان میں اذان, خود حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی اپنے غلاموں کو مشورہ دیا کہ اس کے کان میں اذان پڑھ کے پھونک مارو. اور اذان پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، اذان کہنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اور اذان پڑھنے کے لیے، ایک ہے کہنا اور ایک ہے پڑھنا، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. جس حالت میں بیٹھے ہیں اس حالت میں اذان پڑھنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ وضو ہے یا نہیں ہے کوئی شرط نہیں، باوضو ہو اچھی بات ہے. کانوں میں انگلیاں دینا ضروری نہیں اذان پڑھنے کے لیے، اذان کہنے کے لیے شرائط ہے قبلہ رخ ہونا، کانوں میں انگلیاں دینا، اونچی آواز میں، اونچی جگہ پہ، تو اس کے لیے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیں. کہنے اور پڑھنے میں فرق ہے، کہنے اور پڑھنے میں فرق ہے. میری ایک درخواست یہ ہے کہ اس وقت شر کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، مسائل اور مشکلات کا دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا اور اٹکا ہوا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. مالدار ہے تو پریشان ہے، غریب ہے تو پریشان ہے، رزق ہے تو پریشان ہے، رزق نہیں تو پریشان ہے. الا ماشاءاللہ کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے پاس سب کچھ ہو کے بھی پریشان نہ ہوگا، سب کچھ نہ بھی ہو تو پریشان ہے اور ہے بھی تو پریشان ہے. صحت مند ہے تو مجھے ملتے ہیں لوگ کہ نہ ہمیں کوئی بیماری نہیں، ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لیے، پتہ نہیں کوئی ایسے خوف سا ہے، کوئی پریشانی سی رہتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دل کا سکون نہیں ہے. سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں ہمارے، اتنے ہزار روپے لگائے ہم نے ٹیسٹ پہ. میرے ساتھ پاس ایک پاکستان کے ایک صاحب آئے، بہت بڑے پوسٹ پہ ہیں، کہنے لگے باہر نے ملک گیا میں اور جا کے میں نے سارے ٹیسٹ کرائے، ہر چیز کلیئر ہے، ہر چیز میری ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں میرے اندر جو ہے وہ سکون ہی نہیں ہے، ایسے بجھا بجھا سا رہتا ہوں. کہ لے کسی کو اظہار نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی اس کا حل؟ الا بذکر اللہ تطمئن، یاد رکھنا، خبردار، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو اور دلوں کا سکون چاہتے ہو اور دلوں کا نور چاہتے ہو تو دلوں کا چین اور دلوں کا سکون، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا نور، دلوں کی راحت، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اندر کی کیفیتوں کے ساتھ، اور اس سارے قرآن میں ہے، ہر ذکر میں ہے. لیکن اس آیت میں حیرت انگیز ہے، جس آیت کے بارے میں خود میرے مدینے والے نے قسم اٹھائی ہے، قسم اس کی ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سبحان اللہ. یعنی کسی چیز کو اتنی اہمیت دے دینا اور کسی چیز کو اتنی عظمت دے دینا اور کسی چیز کو اتنی اہمیت اور عظمت سے بیان کرنا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، عام چیز نہیں، کسی چیز کو اتنی عظمت اور اتنی اہمیت دے دینا عام چیز نہیں ہے. میں نے سالہا سال سے اس کو بتا رہا ہوں، سالہا سال سے. یہ اسٹیشن کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ رہتے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، بڑا تعلق ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب کوئی پیکج دے دیں، اور لفظ پیکج استعمال کرتے ہیں، کوئی پیکج دے دیں. میں نے کہا آپ کو پیکج دیا تو تھا یہ سورۃ المومنون والا. کہہ رہے ہیں یار بڑا کمال کا. میں نے کہا کیسے؟ پھر میں صبح صبح جاتا ہوں عیادت کی نیت کر کے، میری واک بھی ہو جاتی ہے، 60-65 سال کے ہیں، میری سیر بھی ہو جاتی ہے، میں میو ہسپتال چلا جاتا ہوں، میو ہسپتال، وہاں پڑھتا ہوا جاتا ہوں، یہ افاسیپتم اور اذان پڑھتا ہوا جاتا ہوں، ہر مریض کے جا کے کانوں میں دم کرتا ہوں، بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے، انشاءاللہ اللہ صحت دے گا، نماز پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اس کے کانوں میں دم کرتا ہوں. کہہ رہے جس کو دم کرتا جاتا ہوں وہ صحت یاب ہوتا جاتا ہے. کہنے لگے اب وہ لوگ میرا ایران کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وہ بابا آئے گا ایک دم کرتا ہے. کہہ رہے بعض اوقات نہیں بھی جا سکتا، سفر میں ہوتا ہوں، یا صحت ساتھ نہیں دیتی، بوڑھا ہو گیا ہوں 65 سال سے اوپر کا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں بابا آئے گا और वो बाबा दम करता है, जिसको कानों में कतरे क्या करता है, ऐसे ऐसे कानों में, इस कान में मारता है, फू इस कान में करता है और बंदा ठीक हो जाता है। बाबा आएगा और वो कर देगा। कहने लगे एक तो मैं इयादत की नियत कर लेता हूं, मेरे आका ने फरमाया मफहूम है जो किसी मरीज की इयादत के लिए सुबह जाएगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता रहेगा, और शाम को जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता रहेगा। एक तो मैं ये इयादत की नियत कर लेता हूं और दूसरा किसी मुसलमान की मदद की नियत कर लेता हूं, और जो किसी मुसलमान की मदद और काम के लिए जाता है हर कदम पे अल्लाह की मदद नसीब होती है, अल्लाह की रहमत नसीब होती है। और यहां तक फरमाया जो किसी मुसलमान की मदद की नियत से जाता है उसकी तो अल्लाह की बारगाह में एक रहमत के फरिश्ते उसके ऊपर छों कर लेते हैं, और किसी मुसलमान की मदद से कर जाता है तो अल्लाह पाक 10 साल के एतकाफ का उसको सवाब देते हैं। मैं बजाता हूं और फूंक मैं पड़ता हुआ जाता हूं, बस ये जिक्र भी हो जाता है मेरा ये। मैंने कहा ये तो उनका हो गया और आपको क्या फायदा हुआ? फिर जोर से कहका मारा, वो जोर से कहका मारना अपने हाथ पे हाथ मारते हैं, शुक्र है किसी और के हाथ पे हाथ नहीं मारते, हाथ तावे ये शुक्र है ये किसी और के हाथ पे हाथ नहीं मारते, वरना बाद बंदे होते हैं हाथ ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, मजबूरन हाथ करना पड़ता है। तो अपने हाथ पे ऐसे हाथ मार के बाबा जी बड़े नेक हैं, कहका मार के कहते हैं मेरा तो आप पूछे ही ना। मैंने कहा ना मैं पूछूंगा। ये बताएं आप, किसान जब गंदम बोता है तो पहले घर जाती है, पहले घर पूरा करता है अपने घर का, फिर फ्लोर मिल मंडी वगैरह जाती है। तो जब ये बंदा खुद ये आयात पढ़ता है जिन आयात के साथ मेरे आका मदीने वाले की कसम है, तो क्या इस बंदे को खुद कुछ नहीं मिलता होगा? क्या ख्याल है आपका? नहीं मिलता होगा। पर मेरे आका ने जो चीज फरमाई है वो है कि जो शख्स इसको यकीन से करे, कसम है उसके जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसको यकीन से कि पहाड़ भी अपना रास्ता दे दे, पहाड़ भी जगह छोड़ दे, मफहूम है यकीन यकीन यकीन। कैसा यकीन? कैसा यकीन? उन्होंने जो अपने फायदे बताए वो भी बताता हूं, लेकिन आपको यकीन बता रहा हूं। आपके एक हाथ में माचिस की तीली हो, दिया सलाई हो, दूसरे हाथ में माचिस की डिबिया हो, माचिस की तीली के ऊपर बारूद लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, उधर भी बारूद लगा हुआ होता है, और ये यूं दोनों करके खड़े हो, आपका कितना यकीन होगा कि बस ये थोड़ा सा रगड़ूंगा और यूं शोला निकलेगा? है? है यकीन होगा? नहीं होगा। लाइटर हाथ में है और यूं एक बटन में थोड़ा सा हाथ लगाऊंगा और एक पल में लाइटर के अंदर से शोला निकलेगा, ये यकीन है। सख्त प्यास है और पानी मीठा ठंडा मेरे हाथ में है, और मुझे कैसे पानी पीने से पहले यकीन होगा कि ये पानी के चंद घोंट मेरी प्यास को बुझा देंगे? ओए होए होए, बड़ी गर्मी थी बाहर, ऐसे दिल ठंडा हो गया, बड़ा जबरदस्त पानी पिलाया आपने, मटके का, मशक का, बर्फ वाला, फ्रिज वाला, ठंडा। ओह, लेकिन पानी पीने से पहले पानी को देखते हुए क्या यकीन होगा? है, होता है या नहीं होता? होता है। पानी को देखते कि यकीन होता है ये पानी मैं पीऊंगा, बस इसके पानी के पीते ही मेरे अंदर एक ठंडक का और प्यास के बुझने का एहसास होगा। खाना, भूख लगी है, खाने को देखते ही एक एहसास होगा। हम गए कश्मीर में, 8 मकाम से भी आगे फुलावाई कैल, उससे आगे फुलावाई, वहां कुछ, यहां बहुत गर्मी थी, बहुत सख्त सर्दी थी, एक हीटर जल रहा था, उसके आगे मेंढे की खाल पड़ी थी, तो वो दोस्त उन्होंने मेरा इकराम किया, मुझे मेंढे की खाल में बिठाया हीटर के सामने। अच्छा, मैं बहुत सारी जर्सियां वगैरह ये पहनी हुई थी, क्योंकि वहां का माहौल के हमारे मिजाज में नहीं है, और ठंडक थी। मैं दूर से जब गया ना तो मुझे पता चला कि हीटर चल रहा और मेढे की खाल पड़ी है। मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैं कभी सर्दी उतर जाएगी, ये यकीन है कि मैं बैठूंगा और मेरी ठंडक खत्म हो जाएगी, ये यकीन है। और मैं बैठा, ठंडक खत्म हुई, मकई की रोटी और साग ले आए, मैंने वहीं मकई की रोटी और साग खाई, भूख भी खत्म हो गई, ये यकीन है। इससे कहीं ज्यादा यकीन कि मेरे अल्लाह उसके हबीब का फरमान और कुरान है, इससे कहीं ज्यादा यकीन इस आयत के बारे में होना चाहिए जिसको मेरे आका ने फरमाया है, जो यकीन से पढ़ेगा, जो यकीन से पढ़ेगा पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। मैं अंदरून सिंध था तो मुझे एक हिंदू मिला, कई सफर किए अंदरून सिंध, खुलूस वाले हैं सिंध वाले हजरात, मेहमान नवाज हैं, जैसे सुबह सरहद वाले माशाल्लाह बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। तो जब मैं वहां सब, मुझे एक हिंदू मिला, मुझे कहने लगा जो यकीन आयत करीमा का मुझे है आपके मुसलमानों को नहीं है, ला इलाह इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुंत मिनज़्ज़ालिमीन, जो आयत करीमा का यकीन मुझे है आपके मुसलमानों को नहीं है। मैंने कहा कैसे? लगे कि मैं जब भी पढ़ता हूं और मुझे याद, मुझे सुनाई बहुत जबरदस्त उसकी तजवीद जेर जबर मुझसे भी अच्छी, वो कहने लगे कि मैं पढ़ता हूं पर मेरा मसला ये चुटकी में हल हो जाता है, मेरे पास लोग आते हैं मैं दम करता हूं, हिंदू भी ठीक होता है मुसलमान भी ठीक होता है, मैं बिल्कुल ये पढ़ता हूं और मुझे इसमें यकीन है। मैंने कहा भाई बात यह है, तेरे अंदर ईमान तो नहीं है, यकीन है। हमारे पास ईमान है, यकीन नहीं है, कितनी काम की बात है। तेरे पास ईमान नहीं है और क्या है? यकीन है, यकीन है। इस आयत को यकीन के साथ अगर एक बार भी पढ़ लीजिए, मैं सात बार बताया करता हूं कि सात दफा अफा सब्तुम की आयत हो, सूरतुल मोमिनून की आखिरी चार आयत हो, और सात बार अजान हो, मैं बताया करता हूं, लेकिन एक यकीन के साथ एक बार भी पढ़ लें, एक बार भी पढ़ लें तो वो हैरतअंगेज तौर पे उसका रिजल्ट मिलता है। मैं सहरा गया, वहां एक मस्जिद थी, मैंने कहा मस्जिद की सफाई करनी चाहिए, और मस्जिद की सफाई के वो फजाइल मेरे सामने आए, आपको ही बता दूं। एक शख्स ने देखा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम, उनको देखा कि धोती बांधे हुए कमीज उतार के मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? फरमाया जिस जिस्म पे मस्जिद की मिट्टी लगेगी उस जिस्म पे जहन्नम की आग और कब्र का अजाब नहीं होगा। और दो मिट्टियां ऐसी हैं, सहरा की मस्जिद को याद रखिएगा, मैंने वहां वाकया सुनाना है, लेकिन अब ये बात चली तो इसको भी सुना दूं, मेरा कोई मौजू तो होता नहीं, इधर से कान पकड़ा इधर से दुम पकड़ी मेरा बयान बन गया। तकरीरें तो उलमा करें, उनके पास कुरान हदीस फका फिका इल्म अरबी किरत वो करें, मेरे पास तो टोटके हकीम जो हुआ, हकीम का टोटका लग गया तो लग गया। मैं कहता हूं मेरे टोटकों से ये होता है पूरे कुरान और हदीस में क्या खैर होगी, सोचो तो सही, ये तो मेरे टोटकों में है। तो क्या दो मिट्टियां ऐसी हैं जिस जिस्म को लग जाए उस जिस्म पे अल्लाह पाक अपनी रहमत से अजाब कब्र नहीं करेगा और जहन्नम का अजाब नहीं होगा। दो मिट्टियां ऐसी हैं, एक मस्जिद की मिट्टी सफाई करते हुए खिदमत करते हुए उसकी धूल उड़े उसकी डस्ट उड़े उसकी। उस दिन यहां मेरे दोस्त सफाई कर रहे थे इस हाल की, धूल उड़ी हुई थी और मैं अपने साथियों के साथ भाग दौड़ में था इज्तिमा के पहले की तैयारियों में, अल्लाह मेरे साथियों को जजाए खैर दे, उलमा मेरे साथ होते हैं, साथी मेरे साथ हैं, अल्लाह इनको दुनिया आखरत की खैरें दे। इनके बगैर तो मैं अधूरा हूं। तो मैं मिट्टी उड़ी हुई थी, तो चूंकि यहां पांच वक्त अजान होती है, पांच वक्त जमात होती है, जुमा होता है, ईदैन होती है, तो ये जगह मस्जिद के हुक्म में है। तो मैं मिट्टी उड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कितने खुशकिस्मत हैं ये खिदमत करने वाले जो तस्बीखाने की खिदमत कर रहे हैं, मिट्टी धूल इनके जिस्म पे लग रही, आज तो शायद इनको पता ना चले। मेरी आंख बंद थी जब तलक वह नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वह ख्वाब अता के ख्याल था। फिर इनकी जब आंख खुलेंगी, सारे इंसान सो रहे हैं, अज़ली करम अल्लाह वज़ह फरमाते हैं, और उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। सारे इंसान सो रहे हैं और उस वक्त जागेंगे जब मौत आएगी। खुली आंख तो ना खबर रही कि वह ख्वाब अता के ख्याल था। मैं कह रहा था कितने खुशकिस्मत हैं, इनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ रही, इनकी नस्लें रंगी जाएंगी और रंगी जा रही हैं। जो यहां की खिदमत में हिस्सा लेता है बढ़ चढ़ के, रब उसे देता है। मैं दे ही क्या सकता हूं, मैं खुद ही मंगता और भिखारी हूं, तो मंगता भिखारी किसी को क्या दे सकता है। वो सखी खुद देता है, शहनशाह लजपाल लखपाल, वो कायनात का बड़ा दाता, हम सारे मंगते। दो मिट्टियां ऐसी हैं जिस जिस्म पे लग जाए उस जिस्म पे जहन्नम की आग, कब्र का अजाब खत्म। एक कौन सी मिट्टी? मस्जिद की मिट्टी, और दूसरा कब्र की मिट्टी। कब्र की मिट्टी जिस जिस्म पे लग जाए, खोदते हुए कब्र को, दफनाते हुए या कुछ भी ना हो, तीन मुट्ठियां डालते हुए, क्या मत का दिन होगा। एक शख्स परेशान और हैरान होगा, उसके पास सब नेकियां खत्म हो जाएंगी। अनकरीब ऐलान कि जाओ इसको पकड़ो, घसीटो और जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अपनी रहमत का एक करिश्मा दिखाएंगे, एक अर्श से थैली गिरेगी ऊपर से और तराजू में आएगी, और सारा तराजू झुक जाएगा, और इसके बारे में ऐलान होगा जा तू कामयाब है। और ये अल्लाह से पूछेगा, मौला ये कौन सी मेरी नेकी थी, मेरी सब तो खत्म हो गई, पर मैं एक मैयत को तूने दफन किया था, उसके ऊपर तीन मुट्ठियां डाली थी मिट्टी की, इन तीन मुट्ठियों का यह सवाब है। दो मिट्टियां ऐसी हैं जिस जिस्म को लग जाए उस जिस्म पे जहन्नम की आग और कब्र का अजाब अल्लाह खत्म फरमा देते हैं। मैं बात कर रहा था मस्जिद की, सहरा की एक मस्जिद में गया, मैंने कहा मस्जिद को चलो सफाई कर लो, सफाई कर लो, मस्जिद की सफाई कर लो, खिदमत चलो मौका मिल जाए। एक कुरान पाक जो मैंने उठाया ना, कुरान पाक दूसरे कुरान पे चढ़ा हुआ था, उसके दरमियान में खिला था, एक सांप कुंडली मार के, जहरीला सांप, सहराई सांप बहुत जहरीले खतरनाक होते हैं, वो सांप कुंडली मार के उसके दरमियान बैठा हुआ था। अब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास तो एक कपड़ा ही था, मैं डस्टिंग कर रहा था, झाड़ू ही था। मैंने कहा सांप है, सांप हिला नहीं, मैंने इसको मारना जरूरी है, हुक्म है, और ये भाग भी ना जाए, क्या करूं। मुझे अचानक एक कड़ा याद आ गया, कड़ा देना जानते हैं, कड़ा, मुझे कड़ा याद, आज वो कड़ा बताता हूं आपको, वो कड़ा बताता हूं, मुझे अचानक कड़ा याद आ गया, और कड़े पे एक और भी कड़ा बता देता हूं। ये खाजा सरा खुसरे होते हैं ना, ये अल्लाह पाक बास को हिदायत दे देता है, वो मेरे पास बैठे हुए थे, यहां लाहौर का एक खुसरा है खाजा सरा, चार बेटे हैं, चारों हाफिज हो गए हैं, और अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वो मुझे कहने लगे कि हमारे खाजा सरा खुसरे के घर डाकू आए, सबको बंद कर दिया और डाका डाला, और जब सारा घर साफ करके जाने लगे, ऊपर एक खुसरा छुपा हुआ था, उसने ऊपर से झांक के नीचे, उसने सब या शायद चले गए, उसने कहा कड़े ये उनकी, उनको उनकी जुबान होती है खुसरों की आपस में, जिसको फारसी कहते हैं, ये कड़े से मुराद है कि टल गए, निकल गए, भाग गए, ये डाकू मौजूद थे, इन्होंने समझा ऊपर कोई सोने के कड़े पड़े हैं, उन्हें कहा पकड़ो इसको। उसने ना ऊपर से झांक के कहा कड़े भाई निकल गए टल गए, उसने कहा इसको पकड़ो। कहने लगा जो बेचारे को मारा कहे कड़े निकाल, वो कह रहे कड़े हमारे नहीं है, हमारे कड़े और होते, करना तेरे पास कड़े हैं निकाल। तो एक कड़ा ये भी है, और जो मैंने वहां कड़ा पड़ा वो भी बता दो। मैंने क्या किया, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिल الكافرین امهلهم رويدا। ये जबरदस्त कड़ा है शैतान जिन्नात और सांप के लिए। एक नुक्ता मेरा सदा याद रखिएगा, जो वजीफा सांप के लिए होगा वही वजीफा जिन्नात के लिए होगा, ये मेरी जिंदगी का मुशाहिदा है। 1984 में मैंने अमलियात की दुनिया में, वजायफ की दुनिया में कदम रखा है, मुर्शिद से बैत भी 1984 में हुआ हूं, तो कितने साल 84 को हो गए, 30 साल 33 साल 32 साल हो गए। ये मेरा तजर्बा है कि जो वजीफा किसके लिए होगा, सांप के लिए, वही वजीफा कुत्ते काटने के लिए, वही वजीफा भेड़ काटने के लिए, वही वजीफा जिन्नात के लिए, वही वजीफा नजरे बद के लिए, क्योंकि पीछे कुवत एक होती है असल में। फिर उस कुवत को खोलना शुरू कर दूंगा तो मेरा मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा। कुवत एक होती है, असल उस कुवत को खत्म करना है, वही वजीफा एक ही होगा। मैंने क्या किया, उसके कड़ी का तस्वर करके ना तीन दफा ये पढ़ दिया, तीन दफा पढ़ दिया। पढ़ के ना एक जगह मुझे कुल्हाड़ी मिली, लाठी मिली, मैं ले आया। अब कुरान पाक के ऊपर मैं कुल्हाड़ी नहीं मार सकता था, वो तो कुरान पाक के ऊपर जिल्द के ऊपर बैठा हुआ था। अब मैंने कहा इसको हिलाऊंगा ये तो भाग जाएगा, मेरे हाथ नहीं आएगा। फिर मेरे दिल में आया मैंने कड़ा दिया हुआ है, फिर मैंने कहा कड़ा दे के मारना भी शर्म सही नहीं है, कैद करके मारना नहीं है ठीक, याद रखिएगा। जहरीली से जहरीली चीज हो, खिंजीर से खिंजीर, खबीस से खबीस चीज हो, उसको कैद करके ना मारना। अब इसका कड़ा मैं निकालूं, मैंने उसका तस्वर में फिर पढ़ा और मैंने कहा यह कड़ा टूट गया। मैंने उसको हिलाया तो सांप भागा, उसने नीचे छलांग लगाई, खैर मैंने उसको मार दिया। मैंने यह वाक्य इसलिए सुनाया कि मैंने जब उसको कड़ा दिया था तो मेरा यकीन था कि मैं ये तीन दफा आयात पढ़ रहा हूं और ये अब कहीं नहीं जा सकता, और यही आयात कुत्ता काटने के लिए है, जिसको कुत्ता काट जाए उसको 40 बार पढ़ के थुत्कार दें, हल्के थूकों से थुत्कार दें, और यही आयात 40 दफा पढ़ के 4 कीलों पे दम कर दें, और जिस घर में ये 4 कीले लगाएं, लेकिन 4 ना लगाना पहले 3 लगाना, कैद ना करना किसी को। यहां भी एक नुक्ता है, पहले 3 कीले लगा देना, रात को सुबह चौथी लगा दीजिएगा, जो शैतानी चीजें उनको निकलने का मौका तो दें। मैंने वाकया नहीं सुनाया था कि एक चरवाहा था कि वह आयतल कुर्सी पढ़ के सोता था, एक रात सोते हुए आधी आयतल कुर्सी पढ़ी और नींद आ गई। मैंने वाकई अभी दर्श में सुनाया, चोर आया अंदर तो रात को उसको नींद खुली तो उसने पूरी आयतल कुर्सी पढ़ के फिर सो गया, याद आया कि मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। और चोर जो है अब आ तो गया, निकल ना सके, हर तरफ दीवार नजर आए, कैद हो गया क्योंकि उसने यकीन वाली आयतल कुर्सी पढ़ी थी। 3 कीले लगा दें, चौथा ना लगाएं, चौथे कील जो है सुबह लगा दें, छोटी सी कीले किसी कोने में घर के। ये इन आयात का कमाल है, लेकिन इस वक्त फिर मैं अब इन आयात पे फायदे बोलना शुरू कर दूंगा, मैं आगे निकलता हूं। मैंने तो आपके सामने बात कर रहा हूं किसकी, अफासिब तुम सूरतुल मोमिनून की। चलो इन आयत की बात चली, मैं सहरा में था, वहां सहरा में एक गर्कशुदा शहर था, उसका एक बड़ा टीला सहरा में, इंडिया के बॉर्डर में, थर में, ये सारी पट्टी सहरा की, थर की पट्टी, यहां जगह जगह अगर अंदर डीप डेजर्ट में जाएं, जहां जिंदगी का कोई आसार नहीं, 3-3 घंटे गाड़ी दौड़ती रहती है फिर जाके कहीं पानी मिलता है, 3-3 घंटे। मेरा मैंने बकायदा नोट किया, गाड़ी दौड़ती रही गाड़ी, 4x4 की रेत के अंदर भागती रही, फिर कहीं जाके टोबे में किसी गहरी जगह पे गुतरती पानी मिला, वरना आजकल के जैसे मौसम में वहां पानी खुश्क है, सिर्फ बारिशों में होता है। वहां मुझे एक सांप मिले, सलाम एक सांप मिले, तो मैंने कहा आप कैसे यहां रहते हैं, दिन रात सांप बिच्छू कन खजूरे बड़े खतरनाक किस्म के, वहां एक सांप होता है मैंने उसे खुद देखा है, उसको तीर कहते हैं, तीर इतना तेज होता है और इतना बारीक होता है, तीर की तरह तेज होता है, बस बंदे के ऊपर ऐसे एक दफा थोड़ा सा डस ले और बंदा तीर की तरह ऐसे एक पल में सीधा हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। और मैंने उस सांप को खुद देखा। मैंने कहा कितने साल से रह रहे हैं, मुझे कहने लगा 11 साल से मैं यहीं हूं, मेरी नौकरी है वाइल्ड लाइफ में जानवरों के तहफ्फुज में, हिरन का कोई शिकार ना करे। मैंने कहा आप कैसे रहते हैं, कहने लगे एक दुर्वेश ने मुझे बताया था, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये आयत बताई थी। मैंने कहा ओहो, ये तो आयत हमारे रूहानियत की दुनिया की शाहकार आयत है, आपको कैसे पता है? कर बस दुर्वेश ने बताई थी, ये पढ़ता रहता हूं, कई दफा सांप सामने आए, जूती में पड़े थे, कपड़ों में पड़े थे, बिस्तर के नीचे पड़े रहे, और जब उठा तो मैंने झाड़ दिया, भाग गए या मार दिया, मुझे आज तक कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं आपको इसका एक और मुशाहिदा बताता हूं, जिस घर में मुसलसल सांप निकलते हो, बास घर रहते हैं सांप निकलते हैं, छोटी सी चिट के ऊपर कागज के ऊपर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ के उस घर के दरवाजों या चारों कोनों पे लगा दें, सांप नहीं निकलेंगे। और बाज़ औक़ात कीड़े मकोड़ों और जहरीली चीजों का यह जबरदस्त इलाज है। हमारे वहां दरूद महल में हमारा एक कलंदर है, मैंने उसको ये आयत बता दी, अब वो सपेरा बना हुआ है, हाँ, जिसका भी सांप होता है उसको बुला के ले जाते हैं और वो सांप की फिर वीडियो बनाता है। एक दफा सांप को बंद किया हुआ था उसने बोतल में, ओ जालिम छोड़ इसको, निकाल या मार या निकाल, क्या करता है ये पानी वाली बोतल या पेप्सी वाली बोतल के अंदर ना सांप को मजबूर करता है इसके अंदर जा। और इस आयत का ये कमाल है, हैरत अंगेज, सांप मजबूर होता है उसके अंदर जाके फिर उस बोतल को 2-3-4 सुराख कर देता है इधर सुए मार के, ताकि इसकी हवा ऑक्सीजन इसको आती जाती रहे। मैंने कहा इसको निकाल, उसने बोतल यूं किया निकाला और सांप वो भागा चला गया। मैंने कहा इसको तड़पा ना, जालिम आदमी है ना वो, तो फिर वो तड़पाता है। मैंने कहा तड़पा ना, एक जरब से मार, इस्लाम का ईमान, इस्लाम अमन का मजहब है और इस्लाम सलामती का मजहब है। इस्लाम तो यहां तक कहता है कि छुरी तेज हो और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जबा ना करना कि दूसरे जानवर को तकलीफ पहुंचे। इस्लाम इतना अमन और सलामती का मजहब है, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जबा ना करना, उसके छुपा के करो, उसको राहत पहुंचे, उसको तकलीफ ना हो, फिर छुरी तेज हो बहुत ज्यादा कि उसको तकलीफ ना हो जबा करने में। इस आयत को यकीन से पढ़ें अपने मसाइल के हल के लिए और बच्चों के कानों में जरूर दम करें। आजकल के बच्चे, माएं कहती हैं, दादियां कहती हैं, नानियां कहती हैं, हम तो ऐसे नहीं थे। आजकल के बच्चे तूफान हैं, हैं तूफान, तूफान है, बहुत तूफान है। उन बच्चों के इलाज में मैं ये अफासिप्तम और अजान का अमल बताता हूं, और भी वजाइफ बताता हूं, लेकिन इसको मैंने बहुत ज्यादा पुरतासीर पाया और इसको मैंने बहुत ज्यादा ताकतवर पाया। जब बच्चे बगावत पे आ जाएं, आपने पढ़ने के लिए डाला है नहीं पढ़ रहे, उनका मोबाइल की गेमों के साथ ताल्लुक है और इसमें वालिदैन का कसूर पहले है। वालिदैन ने बच्चों को कंप्यूटर और ट्यूटर के हवाले कर दिया, कंप्यूटर ट्यूटर और टीचर उसके हवाले कर दिया और बच्चों के लिए वक्त ना निकाला। मेरी मिन्नत है, यह पैगाम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये बच्चों के लिए वक्त निकालें और बच्चों की तरबियत को वक्त दें और उनको बैठें اور جس وقت بیٹھے اس وقت موبائل کی مصیبت، کمپیوٹر کی مصیبت، سامنے بریک نیوز کی مصیبت، چینل ٹی وی کی مصیبت سامنے نہ ہو، بالکل بند ہو. پھر بیوی کو وقت دیں، پھر بیوی سے جھگڑا بھی کریں، پھر باتیں بھی کریں، پھر اس کی سنیں بھی صحیح، سنائیں بھی صحیح، لیکن اس کو وقت دیں. میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، میں صرف اور صرف گناہوں کی طرف اس لیے گئی ہوں، میرے شوہر کے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، میرے لیے وقت نہیں ہے. پھر کسی ان نون کال کی وجہ سے میں کسی کے ساتھ منسلک ہو گئی ہوں. اور اپنے بچوں کے کانوں میں یہ چیز دم کرے، یہ چیز دم کرے. آپ دور ہیں، بچے اسکول میں ہیں، گھر ہیں، آپ دکان دفتر ذمہ داری تجارت میں ہیں، ان کا تصور کر کے دم کریں، ان کا تصور کر کے اس کو پڑھیں. اور ان کا تصور کر کے اس کو دم کریں گے، نسلوں میں شادمانی اور شادابی آتی ہے، اور نسلوں میں خیریں اور برکتیں آتی ہیں. ورنہ یاد رکھیے گا، مسموم ماحول ہے، مسموم، ایسا ماحول جس کے اندر زہریں گھلی ہوئی ہیں. یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں، جس میں زہر گھلی ہوئی ہے، یہ وہ ماحول ہے. اور اس ماحول کے اندر جو بھی سانس لیں گے، اس آلودگی ہے سانس میں. آپ کتنا دیر تک ماسک منہ پہ چڑھائیں گے، ہر سانس کے ساتھ زہر اندر جائے گا، بے حیائی کا زہر، دجالی فتنوں کا زہر، اور دجالی جال کا اور نظام کا زہر یہ موجود ہے. اگر خود بچنا بچانا چاہتے ہیں تو اس آیت کو مسلسل پڑھیں، اپنی نسلوں کا اور اپنا تصور کر کے. میرے پاس ایک اچھا خاصا جوان آیا، بالکل نیک صالح جوان. میں نے اس کو دیکھا اجڑا اجڑا سا. میں نے کہا کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا مجھے بچا لے، رو رہا تھا، بچا لے. کیا ہے؟ کہنے لگا نیٹ سے مجھے بچا لے، بس اب کوئی ایسی گندی چیزوں کا چسکا مجھے پڑا ہے، اب چھوٹے نہیں چھوٹتا، میں پریشان ہوں. میری تہجد گئی، میری نمازیں گئیں، میری تسبیح گئی، ہر وقت پہلے باوضو رہتا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی. دل کی دنیا تھی، من کی دنیا تھی، جذبوں کی دنیا تھی، اور دعاؤں میں ایک لذت تھی، دعاؤں میں ایک اللہ کی ذات کا تعلق تھا، وہ سب کچھ مجھ سے چلا گیا، ہر چیز میری ویران ہو گئی. مجھے اس نیٹ کی دنیا سے بچا لے، اس موبائل کی دنیا سے بچا لے. میں نے کہا ایسا کر، تو سارا دن میں ایک کام کر، دو کام بتائے، اور بڑا تیر لگا جا کے، اگر نیٹ کی دنیا اور غلاظت کی دنیا اور اگر موبائل کی دنیا، موبائل کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن برا تو ہم نے بنایا. نیٹ کی بری چیز تو نہیں ہے، یہ نیٹ ہی تو ہے، اس وقت پوری دنیا میں اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے، پوری دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. 214 ملک ہیں جو اللہ کے فضل سے تسبیح خانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 214 ملک ہیں دنیا میں تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا دو کام کر، اللہ پاک تجھے نجات دے گا، ایک عزم کر اور دوسرا دو کام کر. افاسب تم اور اذان والا عمل، یہ جب بھی دن میں موقع ملے 7 دفعہ پڑھ لیا کر دل ہی دل میں، وضو ہے یا نہیں ہے، 7 بار افاسب تم اور 7 بار اذان، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جا، پھر موقع ملے پڑھ لے، لیکن صبح شام تو لازم پڑھ، صبح شام تو لازم پڑھ. اگر اللہ موقع دے تو ہر نماز کے بعد پڑھ، اور اس کو مسلسل پڑھ، بس موقع تلاش کر اور پڑھ لے، اسی نیت سے کہ مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، مجھے اپنی رحمت سے اس مصیبت سے نکال دے. اور دوسرا، جس وقت نیٹ پہ اور موبائل پہ بیٹھ، نیٹ موبائل بھی دیکھتا جا، ساتھ یا مانے ہوئی بھی پڑھتا جا. آپ کہیں گے طارق تو کیسی بات کر رہا، میں نے کئی سگریٹ والوں کو یہ لفظ بتایا سگریٹ چھوٹے، ہیروئن والوں کو بتایا ہیروئن چھوٹی، چرس والوں کو، گٹکے والوں کو، پان والوں کو، نسوار والوں کو، اور بنو کی نسوار والا، بنو کی نسوار، سبحان اللہ، بڑا کمال ہے، اس میں بندے کو منٹ میں بے ہوش کر دیتی ہے. بنو والے بیٹھے ہیں یہاں، بنو کی نسوار، या माने हो, कोई भी नशा है वो छोटी सतह का है या बड़ी सतह का है, अल्लाह के नाम में ताकत है, मेरे रब के नाम में तासीर है, अल्लाह के नाम में कुवत है, और ये कुरान का नाम है, ये कुरान का हर्फ है, और अल्लाह का सिफाती नाम है, और वही की बरकात। याद रखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, याद रखे, मेरी तरफ देखते रहिएगा। अब नींद का वक्त खत्म हो गया है, अब तवज्जो का वक्त है, और आज आखिरी लम्हात है, इन आखिरी लम्हात में जो सो गया वो नूर और रहमत की बरकत से खुदा ना खास्ता कहीं महरूम ना हो जाए। मेरी बात पे गफलत ना कीजिएगा, जो जो टेक की शक्ल में सोया या वैसे सोया, खुदा ना खास्ता कहीं आज की रहमत, दुआओं की आमीन, कबूलियत और बरकत में बावजूद होते हुए महरूम ना हो जाए। उसकी एक वजह यह है कि बारिश भी हो रही हो और बर्तन ऊंधा हो तो भरेगा, बारिश भी हो रही हो और बर्तन ऊंधा हो, उल्टा हो, कैसे भरेगा? बारिश थोड़ी सी हो, बर्तन सीधा रख के उसमें कुछ ना कुछ पानी आ जाएगा। तो अभी लम्हे हैं बड़े कीमती, तवज्जो से अब सोना, टेक लगाना, राहत लेना ना करें। अब जरा तवज्जो से, पूरे इन्हिमाक से, कॉन्शियस होके, पूरी तवज्जो से। तो क्या बात अर्ज कर रहा था? मैंने कहा या माने हो पढ़ता रहे, या माने हो, ऐसा मुबारक नाम है, अपनी तासीर दिखाता है, क्योंकि छोड़ना तो उसने है नहीं। अब इसको कहूं कि ये छोड़ दे, कोई कुवत इसको होनी चाहिए जो इसको छुड़वा दे। जैसे वालिद कहते हैं कि आप जितना परहेज कर सकते हैं करें, ये दवा भी खाएं, वो दवा एक वक्त आता है खुद उसको इतना बीमारियों से दूर, परेशानियों से दूर कर देती है कि फिर उसको खुद लंबा चौड़ा परहेज करना ही नहीं पड़ता। ये या माने हो खुद एक इलाज है, दवा है, ये तरियाक है। या माने हो, या माने हो, आयन भी निकाले हैं मेरे पास तो, करे ऐसी ही है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, मेरे साथ ना ओलमा चलते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं चलो कोई नहीं, बेचारा मजजूब है, मरफूल कलम है ये मरफूल, चलो कोई बात नहीं। जैसे पठान कहते हैं ना गुजारा मुजारा कीगी, पख्तून कहते हैं ना गुजारा मुजारा कीगी, तो मेरा भी ऐसे गुजारा मुजारा कीगी, तो ऐसे मेरे गुजारे होते हैं, सुनते जा करें। या माने हो, या माने हो, मैंने कहा जब नेट पे बैठ, मोबाइल पे बैठ, तो इसको पढ़ना शुरू कर दे, फिर कोई कुवत होगी तुझे, इसके पढ़ने से तुझे हटाएगी, हटना नहीं है, इसको पढ़ते रहना है, बेशक जा मोबाइल भी देख, नेट भी देख, लेकिन हिम्मत भी पहले कर, हिम्मत भी कर कि मैंने नहीं देखनी, मैंने नहीं देखना, और मैंने इसको छोड़ना है, मैंने इससे दूर होना है, हिम्मत भी कर। अगर तेरी हिम्मत हार जाए तो फिर किसी ऐसी ताकत को पुकार जो ताकत सब कुछ कर सकती है, और वो ताकत या माने ओ की है, अल्लाह जल्ल शानहू की ताकत है। वरना बहुत हाथ पांव मारता है ना, बहुत हाथ पांव मारता है, जब हाथ पांव उसके साथ छोड़ दे, कहते हैं बचाओ बचाओ, उस वक्त कहता है, हाथ पांव बहुत मारता है, पानी में, जंगल में दरिंदा सामने है, डूब रहा है, हाथ पांव बहुत मारता है, जब सारा आप देखता है ना कि मेरी कुवतें खत्म हो चुकी हैं, मेरी ताकतें खत्म हो चुकी हैं, तो फिर कहता है बचाओ बचाओ, फिर कहता है बचाओ। ये जो या माने हैं, ये क्या है? बचाओ बचाओ बचाओ, कि मैं नहीं बच सक रहा, मुझसे ये मुसीबत दूर नहीं हो रही, मैं बेबस हूं, मौला तू बेबस नहीं है, मैं बेआसरा हूं, तू बेआसरा नहीं है, मैं बेसहारा हूं, मौला तू बेसहारा नहीं है, मौला मैं कुछ नहीं कर सकता, मौला तू सब कुछ कर सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन, मलीकुन मुक्तदिरुन, मा तशाउ मिन अम्रिन यकून, मौला तू जिस वक्त जो चाहता है अमर करता है, यकून हो जाता है। तो मैंने उससे कहा कि तू काम कर, तो एक तो आफासिब तुम सुबह शाम लाजिम पढ़ सूरतुल मोमिनून की आखिरी चार आयात, सूरतुल मोमिनून की आखिरी चार आयात और अजान सात बार, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवल आखिर दुरूद पाक हो, ताक दफा एक बार, तीन बार, पांच बार, सात बार, सुबह शाम तो लाजिम पढ़, और सारा दिन में जब भी मौका मिले अफासिबतों वाली आयात और अजान ऐसे वक्तन फोक्तन पढ़ता रहे। और फिर जब तेरा मोबाइल नेट के साथ, और खास तौर पे नेट और मोबाइल के अंदर वो चीजें हैं जिससे तेरा ईमान के अंदर लुट गया सब कुछ, तेरा सब कुछ, उसको जिस तरफ 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 ध्यान जाए, फिर या माने हो पढ़ना शुरू कर दे, या माने हो, कोशिश भी कर। मैं बार बार कह रहा हूं कोशिश भी जरूरी है, कोशिश भी कर। और जब तू अब देख कि मेरी अब कोशिश मेरा साथ छोड़ गई है, जिसको फिर दूसरे लफ्जों में कहते हैं बचाओ बचाओ, फिर या माने हो पढ़ना शुरू कर दे, और या माने हो खूब पढ़ और पूरी तवज्जो से पढ़। चंद ही हफ्तों के अंदर उसका रिजल्ट मिला, मुझे कहने लगा अब पता चला है दिल ही था जिसके अंदर शौक पैदा होते हैं, अब दिल ही है उससे खुद शौक ही खत्म हो गया। मैंने कहा इसलिए अंबिया की मेहनत का मैदान दिल है, बादशाहों की मेहनत का मैदान दुकान, जमीन, खजाने, मुल्क और माल और चीजें और इख्तदार, और अंबिया की मेहनत का मैदान क्या होते थे? दिल होते थे। कहले आप भी खा ले, मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत अच्छा पका है, आप खाएं बस, मेरा दिल नहीं कर रहा। भाई दिल खाता है या मुंह खाता है, क्या कर है? दिल खाता है, बोले तो सही, मुंह खाता है, दिल कहां खाता है? मैं कह रहा मेरा दिल नहीं कर रहा। इस वक्त जब गुनाहों को दिल करता है, नाफरमानी को दिल करता है, इबादत को भी दिल करता है, तस्बीह को भी दिल करता है, नेकी को भी दिल करता है, आमाल को भी दिल करता है, अल्लाह के नाम लेने को भी दिल करता है, और कुरान पाक पढ़ने को भी दिल करता है, ये दिल करता है, तो फिर दिल की कैफियतें मुतवज्जह होती हैं, और इंसान नेकी की तरफ खुद बखुद माइल होता है। सर्दी आई, दिसंबर आया, नवंबर आया, तो खुद बखुद लिबास बदलना शुरू हो गया, और यूं मार्च आया और खुद बखुद लिबास हल्का होना शुरू हो गया। ये अंदर दिल करता है कि मैं किसी कोने में घुसूं, मुझे सर्दी ठंडी हवा ना लगे, ये दिल ही तो है जो इस कैफियतों की तरफ माइल होता है, या मानियो दिल को बदल देता है। अफासिबतुम और अजान दिल को बदल देते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनको औलाद के लिए बड़ी परेशानी है, और औलाद के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आज औलाद के मसाइल, या औलाद नहीं है या है तो सर दर्द है, दिल की ठंडक नहीं है। औलाद के मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा सामने हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं औलाद नहीं है, कितने जोड़े ऐसे हैं औलाद नहीं है, और कितने ऐसे इनको औलाद है पर मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, कभी बीमारियों के नाम पे, कभी अखलाकी खराबियों के नाम पे, कभी आदात के नाम पे, कभी मिजाज के नाम पे, कभी तबीयत के नाम पे, औलाद से बहुत मखलूक परेशान है। दिल के दौरे पड़ गए, वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की तुवतें ताकतें खत्म हो गई, नजर खत्म, याददाश्त खत्म, हर चीज औलाद का गम, औलाद का गम, औलाद का गम, कि औलाद का गम ऐसा लगा कि जिस्म सारा निढाल हो गया और जिस्म सारा कमजोर हो गया। और इसी अफासिब तुमसे औलाद होने का भी मैं एक मसला बता देता हूं, इसी अफासिब तुमसे, उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि या माने हो नहीं पढ़ना, उसमें सिर्फ फर्क इतना है या माने हो नहीं पढ़ना, उसमें पढ़ना है या तवाब हो। औलाद ना फरमान हो और पढ़ नहीं रही, या ना अहल हो, या उनकी तालीमी या अखलाकी या किसी मिजाज में खराबी हो, तो उस वक्त अफासिब तुम सुबह शाम और सारा दिन में मुसलसल जब मौका मिले, और जिस वक्त, और जिस वक्त कंप्यूटर वगैरह पे बैठे उस वक्त या माने खुद या औलाद, और जिसकी औलाद नहीं है वो ये अफासिब तुम और आदान पढ़े, लेकिन सारा दिन में खुला क्या पढ़ता रहे? या तवाबो। किताबों में लिखा है यह लफ्ज तवाब इस्म आजम है, इस्म आजम की शरह में जहां आमीन भी इस्म आजम लिखा है, और भी आयात के बारे में, अस्माए हुस्ना के बारे में, या लतीफों के बारे में भी है, या वदूदों के बारे में भी है, وہاں یا توابوں کے بارے میں بھی ہے، یا تواب بے اولاد حضرات پڑھتے رہیں اور مسلسل پڑھتے رہیں اور مسلسل کھلا پڑھتے رہیں وضو بے وضو ہر حالت میں. یہ جو افحسبتم والی آیت ہے، میں نے ایک بندے کو کہا، میرے پاس ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے بہت قرضے ہو گئے ہیں، خطا میری تھی، سود پہ میں نے قرضہ اٹھا لیا، پھر قرضے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور معاشی طور پہ میرے بحران میں مبتلا ہو گیا اور بربادی کی طرف مبتلا ہو گیا، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اب، تو اس کا کوئی حل بتائیں. تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا ایسا ہے، اگر تم قرضوں سے نجات چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میں مختلف لوگوں کو مختلف وظائف بتاتا ہوں اور آپ حضرات کو سارے اس لیے بتاتا ہوں، یہ بات آج میری ذرا غور سے سنیے گا. اللہ پاک کا نظام ہے، بعض بندوں کو بعض وظائف، بعض بندوں کو بعض تسبیحات، بعض بندوں کو بعض اعمال کی موافقت ہوتی ہے. ان کا حصہ کس ڈش میں پڑا ہے؟ کیا خیال ہے دسترخوان پہ ہر ڈش پسندیدہ ہوتی ہے؟ نہیں، بعض کو کیا بعض کو کیا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کون سی ڈش پسندیدہ ہے؟ کہہ رہے پکوڑے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے ایک دفعہ میری پیشی تھی، کچہری میں ذمہ دار تھے، کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ تھال پہ پکوڑے لے کے صبح صبح آیا، میں نے دیکھا. ہاں بھائی، میں نے کہا سارے تھال کا سودا کر اور چٹنی بھی ساری مسالہ بھی سارا. اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لوں گا. میں نے کہا تھوڑی سی رعایت کر، تھوڑی سی لے دے کر کے. پھر میں نے اس کو پیسے زیادہ دے دیے، کہنے لگے کہ غریب کو پیسے زیادہ میں دیتا ہوں ہمیشہ، کتنی بڑی خوبی ہے. کہنے لگے تانگے والے پہ بیٹھتا ہوں تو اس کو پیسے زیادہ دے دیتا ہوں، رکشے والے پہ بیٹھتا ہوں اس کو پیسے زیادہ دے دیتا ہوں. کہنے لگے میری چونکہ مرغوب غذا پکوڑے ہیں، میں نے سارا تھال لے لیا. میں نے کہا میں جا رہا ہوں آگے، تو میرے پیچھے پیچھے آنا، کیونکہ سارے بیٹھے اکیلے کھانا ہے، میں نہیں پھر سارے کھا جائیں گے. اب کہہ رہے مجھے جگہ نہ ملے، تھا کچہری عدالت، مجھے جگہ نہ ملے، میں کہاں بیٹھوں. کہنے لگا اس وقت 9-10-11 بجے کا وقت تھا، ایک مسجد دیکھی خالی پڑی تھی. میں نے کہا زہر کو بھی دے رہے. کہنے لگے میں ذمہ دار تھا نا، ذمہ دار کے کندھے پہ کپڑا ہوتا ہے، پٹھان کے بھی ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے کپڑا بچھایا، میں نے کہا تھال یہاں رکھ، تو باہر جا کے بیٹھ جا، تھال خالی لینا ہے نا، میرے پاس اب کچھ برتن نہیں ہے. میں نے کھانا شروع کیا، مسالہ خود چھڑکتا تھا، چٹنی خود تھی، میں نے کہا سب کچھ یہاں رکھ کے چلا جاتا. اس نے ابھی بیچے ہی نہیں تھے، ابھی آیا تھا تھال لے کے. میں نے کہا، کہنے لگا میں نے ڈٹ کے سارے پکوڑے کھا گیا، اس کا سارا مسالہ بھی، اس کی ساری چٹنی بھی، اس کا ہر چیز کھا کے، کپڑے سے ہاتھ منہ صاف کر کے اس کو پیسے دیے، اور اس دور میں 5 روپے میں نے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھی تیرے پکوڑے بڑے لاجواب بنے ہوئے، تو کہاں رہتا ہے، آئندہ بھی اگر ہو تو تجھے کہاں یاد کروں. اور سارا تھال پکوڑوں کا کھا گیا. ہر ڈش ہر بندے کو مرغوب نہیں ہوتی. میں وظیفے، یہ روحانی ڈشیں ہیں، یہ روحانی رزق ہے، یہ روحانی رزق ہے. ہمارے تسبیح خانے میں 2 دسترخوان ہر جمعرات کے درس میں چلتے ہیں، ہر اجتماع میں چلتے ہیں، 2 دسترخوان چلتے ہیں. ایک جسمانی دسترخوان چلتا ہے جو ابھی ناشتہ کیا ہے، ایک روحانی دسترخوان چلتا ہے ہر رمضان میں بھی، لیکن تسبیح خانے میں روحانی دسترخوان زیادہ چلتا ہے. کھانا 2-3 ٹائم کھاتے ہیں، اور درس اور تسبیح خان اور ذکر کے نام کے رگڑے زیادہ لگتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ روحانی دسترخوان ہے. تسبیح خانے میں دونوں دسترخوان ہوتے ہیں، ایک روحانی دسترخوان اور ایک جسمانی دسترخوان ہوتا ہے. تو جس چیز دسترخوان میں جس کو جو ڈش ملتی ہے پھر وہ لے لیتا ہے، وہ اس سے فائدہ پاتا ہے. افحسبتم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ بے اولادوں کے لیے بھی بہت کمال کی چیز ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے رزق رکھا ہے، اور رزق میں بیٹے بھی رزق کا حصہ ہیں، مال بھی رزق کا حصہ ہے بے اولادوں کے لیے. اور بے اولادوں میں جہاں بیماری کا دخل ہے، اور اکثر بیماری کی وجوہ جناتی شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر بیماری کی وجوہ، میں ہر چیز دیکھیں، میں نے رات کے درس میں بھی ایک بات عرض کی تھی، ہر چیز بیماری نہیں ہوتی، ہر چیز جادو نہیں ہوتا، کچھ نفسیاتی الجھنیں بھی ہوتی ہیں، کچھ زندگی کا اور نظام بھی ہوتا ہے. ہر چیز کو جادو کا ٹھپا لگائیں، جنات اتنے فارغ نہیں ہیں، جادوگر ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر تعویذ ہر گلے میں مالا کرنے والا جادوگر نہیں ہوتا، آج تو جادو بڑا دور چلا گیا، کرنے والے بھی گئے تو ہونے والے بھی گئے۔ کچھ نفسیاتی الجھنے، کوئی رویے، کوئی گھریلو الجھنے، کوئی زندگی کی ٹینشنیں، کوئی حالات، کوئی زندگی کے واقعات، کوئی معاشی مسائل، کوئی کاروباری مسائل، کوئی نوکری کے، کوئی زندگی کے، وہ بھی کوئی زندگی کا معاملہ نظام ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ چلے گا اور چلتا ہے۔ لہذا ہر چیز کو جادو کہہ دینا یہ میں بہت نامناسب سمجھتا ہوں۔ لیکن بے اولادی کے معاملات میں اگر جادو اور جنات کا دخل ہو، بے اولادی کے معاملات میں جادو سے ایک زیادہ جنات کا دخل ہوتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ اس مشاہدے میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، میں بھول بھی سکتا ہوں، مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، مجھے کسی چیز کا دعویٰ نہیں ہے، وہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن اس میں جنات کا بہت دخل ہوتا ہے۔ مجھے کئی واقعات، اصل میں نا مجھے لوگ ہی آ کے عامل بناتے ہیں، لوگ ہی آ کے کامل بناتے ہیں، اگر کامل ہوں تو نہیں، اللہ بنا دے، لوگ بتاتے ہیں سب کچھ، اپنے مشاہدات بتاتے بتاتے بتاتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا مشاہدہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے ایک پل میں پرکھ کے دے دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک موٹر سائیکل والا تھا، وہ موٹر سائیکل چلتا ہوا آتا، اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا، اس کی آواز سے اس کی ساری بیماریوں کو پہچان لیتا تھا، اور جو سمجھدار آدمی ہوتا تھا پرانا، وہ اس کو بتاتا نہیں تھا، اس کا موٹر سائیکل حوالے کر دیتا تھا، وہ اسی رگ پہ جا کے ہاتھ رکھتا تھا، اس کی آواز سے اس کو پتا چل جاتا تھا۔ ایک ہمارا میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے پڑھے اسکول میں، بعد میں وہ ورک شاپ میں چلا گیا، اب اس کی بہت بڑی ورک شاپ ہے، تو وہ اتنا کاریگر ہو گیا ہے کہ چلتی گاڑی آ کے اس کے سامنے رکتی ہے، وہ گاڑی کی رگوں کو، بیماریوں کو، اس کی تکلیفوں کو پہچان لیتا ہے، اسی پہ جگہ جا کے ہاتھ ڈالتا ہے، اسی جگہ جا کے ہاتھ ڈالتا ہے۔ بس کا تجربات ہو جاتے ہیں، میرے پاس اتنے لوگ آئے، اتنے خط، اتنے مریض، اتنی ملاقاتیں، اور ہر ملاقات دکھی ملاقات، جس میں میں بازو کا ٹشو دے رہا ہوں، مسلسل دے رہا ہوں آنسوں کے لیے۔ جنات کا اس میں بہت زیادہ بے اولادی میں دخل ہوتا ہے، جنات کا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اور اس کی شکل میں پھر وہ پھر بیماریوں کی شکل میں، کہیں سسٹ ہے، کہیں سپرم مورٹیلٹی کم ہے، کہیں یہ ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں لیکن جنات کا دخل بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ افاسبتم اور اذان کا عمل بہت کمال چیز ہے، اس کو مسلسل جو ہے اس کو مسلسل پڑھا جائے، افاسبتم اور اذان۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا، ایک درخواست کروں گا، اس وقت بے اولادی کے کیس بہت بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے ہیں، پہلے گلی میں کہیں کسی آپ کے محلے گلی میں کوئی ایک کیس ہوتا تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور لوگ کہتے تھے جی بڑا پریشان ہے بیچارے کے اولاد نہیں ہے۔ اب تو گھروں کے اندر یہ معاملات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، گھروں کے اندر یہ معاملہ۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں کہ مولا ہماری نسلوں میں بے اولادی کا غم، بے اولادی کا داغ، اور بے اولادی کا مولا تکلیف نہ دے کہ ہماری نسلوں میں اولادیں ختم ہو جائیں۔ اور مجھے اس دن بھی ایک صاحب آ کے روئے، کہنے لگے اتنا بڑا گھر ہے پر اولاد نہیں ہے، ہماری نسلیں نہیں بڑھی، ہمارے پاس چلو بیٹیاں ہی ہو جائیں، کچھ ہی ہو جائے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو میں برت تھی، میں صبح اٹھا نا نماز کے لیے، نماز کے بعد میں نے کہا کہ اس طرح برت سیدھی ہو جائے، برتوں میں لیٹے ہوئے تھے نا، سیدھی ہو جائے، تو میں بیٹھ کے کوئی ذکر کر لوں۔ میں نے بارت میں دیکھا نا، ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ، میں نے کہا کروٹ لے گا تو گر جائے گا، تو میں کیا کروں گا، پریشانی، اور ساتھ اس کے گھر والے وہ سارے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، وہ صاحب اٹھے نا، میں کہ جی بچے کو ایسے لٹا دیا، ایسے ہنس پڑے، کہنے لگے نہیں یہ بچہ نہیں، یہ گڑیا ہے، پورا بچہ، موٹا موٹا، پھینا، سونا، موٹا، ایسے بالکل پورا بچہ۔ میں نے اٹھایا، اچھا، میں نے کہا تو گڑیا ہے، کہنے کہ اصل میں میری اولاد نہیں ہے، تو میری بیگم نے اس کو ساتھ رکھتی ہے، اسی سے دل بہلاتی ہے، اور میری بیگم پھر اسی سے دل بہلاتی۔ پھر مجھے بعد میں کہنے لگا آپ کو پتا تو ہے مرد باہر نکل جاتے ہیں، غم غلط ہو جاتا ہے، عورتیں تو بیٹھ کے سوچتی رہتی ہیں،
اس کی اولاد ہے میری نہیں ہے، اس کے بچے ہیں میرا بھی آنگن بھرا ہوا ہوتا میرے بھی آنگن میں. وہ کہتے ہیں بڑوں نے دعا دی ہے کبھی تیرا گھر صاف نہ رہے، یہ دعا دیتے تھے ہمیشہ میلا رہے. تو اچھا حضرت یہ کیا دعا ہے؟ فرمایا بچوں والوں کا گھر صاف ہوتے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھر تو میلے ہوتے ہیں، بچے کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا رانت کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں. تو کہا میری بیگم جو ہے ایک گڑیا ہے، پھر اسی کو ساتھ رکھتی ہے، اسی سے دل بہلاتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے، بے اولادی کے کیس بہت بڑھ رہے ہیں، بہت بڑھ رہے ہیں. ابھی سے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی حفظ ما تقدم کے طور پہ، ابھی سے اپنی نسلوں کے لیے افاسبتم اور اذان کی کیفیت شروع کر دیں. پڑھ لیا کریں، صبح شام ہی پڑھ لیا کریں، بے شک سارا دن میں موقع نہیں ملتا، صبح شام ہی پڑھ لیا کریں. کہیں گے مولا میری نسلوں کو اپاہج ہونے سے بچا، اندھا ہونے سے بچا، کانا، لولا، لنگڑا، پاگل، غبی اور بیچارہ بھولا، ایسے مولا اس سے بچا، اور مولا میری نسلوں میں بے اولادی کے داغ نہ دینا. کیوں؟ یاد رکھنا دولت کا تعلق نہیں اس کے ساتھ، نہیں ہے، بالکل نہیں، کوئی 1% بھی دولت کا تعلق نہیں ہے، یہ اس کریم کی عطا ہے. غریب کو نہ دے مالدار کو دے دے، اور مالدار کو نہ دے غریب کو دے دے، اور نیک کو نہ دے گناہگار کو دے دے، اور گناہگار کو نہ دے نیک کو دے دے. اس کا تعلق کوئی انسان کی کوششوں سے نہیں ہے، اس کریم کی عطا سے ہے. تو اپنی نسلوں کے لیے کرنا شروع کر دیں. بے اولادی کے کیس بہت بڑھ رہے ہیں، اور یہ چیز افاسبتم اور اذان نسلوں کے لیے، نسلوں کی جہاں حفاظت گناہوں سے، برائیوں سے، بدکاری سے، حفاظت کا نظام ہے. اور اگر اللہ حفاظت کرنا چاہے تو ایک حفاظت کا واقعہ سناتا ہوں، واقعہ آدھا سناؤں گا، پورا سنا نہیں سکوں گا. اس آدھے واقعے کے اندر آپ کو ساری داستان سمجھ آ جانی چاہیے. ایک یونیورسٹی کا، کسی یونین کا ایک بڑا تھا، ہے اب بھی ہے، اب وہ تو اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے، یونیورسٹی میں کسی جماعت، جیسے جماعتیں مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، اس یونین کا بہت بڑا ہیڈ تھا، اور بہت بڑی بدماشی مزاج کا تھا، بہت زیادہ. مجھے کہنے لگا کہ میں آپ، وہ اس نے اللہ نے تسبیح خانے کی نسبت سے نوازا، پھر اللہ نے توبہ دی، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں کہاں ہے. تو اللہ نے اس کی دنیا بدل دی، اب بھی اللہ پاک نے اسے ایمان اعمال کی زندگی دی، قبر آخرت کا فکر دیا، حلال راہوں کا فکر دیا. تو مجھے کہنے لگا، ایک دفعہ بیٹھا بیٹھا میں نے کہا کوئی حال سناؤ اپنی یونیورسٹی کا. تو اس نے کہا جی میں نے یونیورسٹی میں 13 سال گزارے ہیں، میری یونیورسٹی میں ہر دفعہ کلاس وہی ہوتی تھی ہر دفعہ کلاس وہی ہوتی تھی، میں نے اتنا کما لیا اس میں کہ مجھے نوکری کی ضرورت کیا ہے، میں نے ایم اے کلیئر کروں، ایم ایس سی کروں، مجھے کیا لوڑ ہے. ہر دفعہ میری وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی، دوسرے لفظ میں تو میں نے وہیں رہنا ہے. تو کہنے لگا میرا جی چاہتا تھا کسی لڑکی کو ہاتھ ڈالنا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک کو میں نے ہاتھ ڈالا، اس نے مجھے ہاتھ نہ ڈالنے دیا، میں نے آخر کوشش کر لی، میں قریب ہو کے اس کے قریب نہ جا سکا. کہنے لگے مجھے اس پہ حسرت تھی اور اپنے اوپر ایک غصہ تھا کہ آج تک کوئی میرا شکار میرے ہاتھ سے نہیں گیا، یہ کیا ہوا ہے. کہنے لگے میں اب جب اس زندگی پہ آیا ہوں تو میں ایک تقریب میں تھا، مجھے بلایا، اس تقریب میں سامنے دیکھا تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاں کر کے لگی یہ چیز، اور اس کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس کی فیملی سے جا کے ملا، وہ مجھے جانتے تھے، میرا تعارف تھا، ملا. پھر میں نے کہا، پتہ نہیں میرے اندر، کہنے لگے آپ کے درس سن سن کے ایک تجسس پیدا ہوا، اور تجسس پیدا ہوا تو کہنے لگے تجسس جب پیدا ہوا، میں ان کے حالات لیتا رہا لیتا رہا، پھر ان سے تعلق میں نے ان کے والد سے کر لیا. اب میرا جذبہ اور تھا، اب وہ جذبہ میرا جذبہ وہ گناہ نہیں تھا، اب میرا جذبہ اور تھا کہ یہ گناہ مجھ سے چوکا تو کیوں چوکا، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں. کہنے لگے جب مجھے پتا چلا کہ ان کے دادا آرمی کے بہت بڑے جنرل تھے اور فلاں نام تھا، میں ان کا نام جانتا ہوں، میں ایک دفعہ ملا بھی تھا ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد، بوڑھے ہو گئے، وہ نہایت ہونیسٹ آدمی تھے اور انہوں نے ہماری پاک فوج کے لیے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا۔ تو یہ ان کی پوتی تھی، اور اس گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک حلال ہے اور دوسرا اعمال ہے۔ دادا کی زندگی سے کہنے لگے، میں ان کے پردادا کو نہیں جانتا کیسے تھے، دادا بہت سینئر جرنیل تھے، فل جرنیل تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جرنیل کو، کیا کہتے ہیں، لیفٹیننٹ جرنل، لیفٹیننٹ جرنل تھے، اور ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ تھے۔ اور ان کی پوتی ہے، ان کے گھر میں دو چیزیں، ایک حلال رزق اور دوسرا اعمال، حلال اور اعمال، نسلوں میں جاتے ہیں، اور غیبی نظام حفاظت کرتا ہے، اور غیبی نظام کفایت کرتا ہے، اور غیبی نظام کفالت کرتا ہے، اور غیبی نظام مدد کرتا ہے، اور غیبی نظام عزتوں اور عصمتوں کے درمیان دیواریں دے دیتا ہے، اور غیبی نظام ایسے شریر اور شیطان پنجوں سے بچاتا ہے جہاں بڑے بڑے بے بس ہو جاتے ہیں اور بڑوں بڑوں کا بس نہیں چلتا۔ دو چیزیں، ایک حلال اور دوسرا اعمال، اعمال۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنی نسلوں کے لیے یہ اعمال کرتے رہیے، اپنی نسلوں کے لیے اعمال کرتے رہیے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے اعمال کرتے رہیے، کہ نسلیں ان اعمال کے ساتھ رہیں گی تو زندگی تابندگی رہے گی، اور نسلیں ان اعمال کے ساتھ رہیں گی تو حیات رہے گی اور خیر رہے گی۔ پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد اور کون سے فتنے کھڑے ہوں گے، کبھی ہمارے بڑوں نے سوچا بھی تھا کہ موبائل بھی ہوگا کوئی چیز؟ کبھی نہ سوچا تھا، ان کے گمان خیال احساس میں ہی نہیں تھا، احساس میں ہی نہیں تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک محکمہ انہار کے، کیونکہ ذمہ دار بھی تھے میرے والد صاحب، تاجر بھی تھے، اب بھی بھائی ذمہ دار تاجر ہے، تو محکمہ انہار کے، تو ان کا نہروں سے چونکہ تعلق تھا کہ پانی کس وقت آ رہا ہے اور اس سے پہلے اطلاع ملے تنگ ہم اپنے کھیت تیار رکھیں وغیرہ وغیرہ، تو محکمہ انہار کے ایک، اسے بہو صاحب کہتے تھے، بہو تھے، تار بہو کہتے تھے، تار بہو، محکمہ نہر میں ایک عہدہ ہوتا ہے تار بہو، جو کہ نہروں کا نظام کہ کب پانی اس نہر میں کتنا کتنا جو بھی۔ وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ایک دوست تھے جو نواب آف بہاول پور کے جوہری تھے، ریٹائر ہو گئے، جوہری تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، ان کا نام تھا اعظم خان صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، ایک حادثے میں فوت ہوئے تھے، ہم ان کے جنازے میں گئے تھے والد صاحب کے ساتھ۔ تو وہ تار بہو ان کے دوست تھے، تار بہو جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا، اعظم خان صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، اعظم خان صاحب کے پاس گیا کہ خان صاحب ریٹائر ہو گیا، تنخواہ تھی لگی ہوئی تھی، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، گزارا تو نہیں ہوگا، بوڑھا ہو گیا ہوں، 60 سال سے اوپر کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، سوائے تار بہو کے تجربہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ تار بہو ایسا شعبہ ہے جو کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد، چلو بھی نقشہ بناتا تھا، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں گھروں کے نقشے بنانے شروع کر دوں، چلو میرا شعبہ چل پڑے، یہ تار بہو تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد اور کہیں جگہ اس کا شعبہ ہے ہی نہیں، تو کیا کروں؟ خان صاحب کہنے لگے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آج کے بعد داڑھی نہ منوانا اور بال نہیں ترچوانے، بس مونچھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی بڑی نہ ہوں مونچھیں تیری، داڑھی چھوڑ دے، بال چھوڑ دے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر، پھر آگے میرا کام ہے، اور 6 ماہ 7 ماہ کے بعد میرے پاس آنا۔ 6-7 ماہ کے بعد گیا، داڑھی بھی ہو گئی بڑی، بڑی بال بھی ہو گئے، تو کہنے لگے ان کو ایسے سنوارا کر، 2-4 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن، اس سار میں 2-4 انگوٹھیاں ہوں، ادھر 2-4 انگوٹھیاں ہوں، بازار میں جا ورنہ
کلندر میں آتے جاتے بندے سے من کے لیا، وہ آتے جاتا کوئی بندہ ہونا اس سے کہے من کے میرے پاس وہ مالا ہوتی ہے وہ پتھر وہ پہن لے، باقی انتظام میں کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے ان کا رقبہ پڑا تھا اجاڑ، سات گاؤں تھے، ایک اجاڑ کو دو چار مربع پڑے تھے، ٹیلے بھی تھے اور سارے۔ اس سے بات کر لی، وہاں ایک کمرہ بنوا دیا اس سے کہہ کے، تو اور وہاں ایک قبر بھی بنوا دی اور اس کے اوپر غلاف وغیرہ۔ کہنے لگا بھائی اب تو نے وہاں جانا ہے اور بستی میں دو چار ٹرالیاں بھری ہوئی آئیں گی، ڈھول ہوگا، ایک دو دیگیں پک جائیں گی کہ مخلوق بہت پریشان ہے اور یہاں ایک ہستی کا ظہور ہوا ہے، ایک ہستی ظاہر ہوئی ہے اور پھر منت و مرادوں کا سلسلہ شروع اور تیری روزی۔ اس نے کہا بہو اپنے کا خان صاحب میں کروں گا کیا؟ اس نے کہا یہ تار بہو تیرے کام آئے گا یہی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک اسسٹنٹ رکھ لے، وہ تار بہو ہوتی ہے، وہ تار کے کوڈ ورڈ جانتے ہیں، تار بہو نا، آپ اسٹیشن پہ ہمارا 1826 والا قانون چل رہا ہے، ہمارے اب بھی ریلوے میں 1826 والا قانون چل رہا ہے، ٹک 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 ہوتی ہے، وہ ٹک ٹک ہوتے ہی وہ کہتے ہیں بمبے کلکتہ لاہور دلی، وہ یہ شہروں کے نام بولتے ہیں، کوئی اسٹیشن میں جا کے آپ ذرا دیکھیے گا، وہ تار بہو کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بندہ تیرا ادھر بیٹھا ہوگا، بندہ جو آئے گا سائل، پہلے دو چار ٹرالیاں آ جائیں گی، ہلا گلا ہو جائے گا، شور شرابہ ہو جائے گا، پیر صاحب آئے، اب ضرورت مند آنا شروع ہو جائیں گے، وہ بیٹھا ہوگا، وہ اس سے حالات پوچھے گا اور جو تار کے ذریعے تجھے اس کے حالات بتا دے گا، جب تو آئے گا اس کے حالات بتا دے گا، وہ کہہ رہے ہیں اس نے تو دل کی پہچان لی ہے میری، بس کام یہی تو ہوتا مجھے، یہی تار جو ہے تیرے کام آئے گی۔ خان صاحب پلاننگ کی زبردست، خان صاحب بھی فوت ہو گئے، تار بہو بھی فوت ہو گیا، تار بہو صاحب بیٹھ گئے پیر بن کے، وہ کہنے مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو لکیریں مار کے دے دیا کر، جا بس تجھے کیا آنا جانا ہے۔ وہ تار بہو میں بندہ بٹھا لیا، وہ بھی اپنے محکمے کا تھا چھوٹا سا، اس کو بٹھا لیا، پہلے ایک شور شرابہ ہوا، ٹرالیاں وغیرہ آئیں، لوگوں کو پتا چلا کہ نئے پیر صاحب کا کوئی ظہور ہوا ہے اور بڑی ہستی ہے پہنچی ہوئی، بس مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور خان صاحب نے چار پانچ بندے دہاڑی پہ رکھ لیے جو بستیوں میں جاتے تھے اور جا کے ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں بستی میں آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوتے نا حکا لگا کے، وہاں بیٹھتے تھے کہ جی ایک ہستی آئی ہے سبحان اللہ، ایسی کہانیاں سناتے تھے، پھر وہ بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی۔ صرف ان کو 15 دن کی دہاڑیاں دی، ان کے پاس کہو تمہارا کام ختم ہو گیا، روز دہاڑی پہ بندہ ہوتا تھا، ہر بستی میں جا کے وہ ایسی جگہ بیٹھتا تھا جہاں دو چار بندے بیٹھے ہوتے تھے۔ خان صاحب نے اس ترتیب بنا دی، کام چل گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ خان صاحب کو کہنے لگا، خان صاحب بہت پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے اب، اس نے کہا چلا جا۔ اس نے کہا اب جاؤں کیسے؟ انہوں نے کہا یہ حال بھی ہم بتائیں گے، تو اپنا چلا جا، جا کے چلا جا جہاں بھی جانا ہے، ہم کہیں گے کسی نے گستاخی کی ہے، سرکار ہجرت کر گئے، بس ختم۔ کسی نے گستاخی کی ہے، سرکار ہجرت کر گئے ہیں، بس گستاخ لوگوں کے بے ادب لوگ ہیں یہ، باقی ہر چیز ختم کر دیں گے، قبر پہلے کیا تھی مٹی کا ڈھیر تھا، جھنڈے ونڈے سب ختم کر دیں گے، وہ مسئلہ نہیں کہ سرکار جو چلے گئے، اب ہر چیز بیکار ہے، سرکار ہے تو باکار ہے، ہر سرکار گئے تو بیکار ہو گیا۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جن کے پاس صرف اسٹیرائڈ میڈیسن ہے، مختلف رنگ دیا، میں ان کے پاس خود گیا۔ داتا صاحب دو چار مائیاں ہیں جو جن کو دہاڑی دیتے ہیں، ایک مائی جو ہے، دو تین مائیاں ایسی جگہ پہ جہاں خواتین بیٹھتی ہیں، جہاں عورتیں بیٹھی ہوں، ایک خاتون آلریڈی آتی ہے اور وہ چیختی ہوتی ہے ہائے 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 ہائے، دوسری مائیاں جو پہلے سے بیٹھی ہوتی ہیں، نہیں بہنا تین کی یہ بہن تجھے کیا ہے، کہ اللہ گھٹوں میں درد، کمر میں درد ہے، واہ واہ، دوسری کہتی ہے وہ ایک جگہ وہ فلان ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک پوری دیتے ہیں مسئلہ حل، دوسری کہنے لگی ہاں میں بھی گئی تھی، میری فلان تھی، تیسری بیٹھی میں بھی گئی تھی، دوسری عورتیں متوجہ ہوئی، انہیں کہا ہمیں کیا ہے، عورتوں کا یہ دھندا ہے،
میرے دوستو مخلوق اس دھندے سے تھک گئی ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، پہلے مخلوق میں نالج، تعلیم اور شعور نہیں تھا، اب نالج، تعلیم اور شعور ہے، اب اس دھندے سے تھک گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، سچ ایک وقت آئے گا اپنی حقائق کو لائے گا، سچ، قرآن سچ ہے، حدیث سچ ہے، میرے مدینہ والے کا نام سچ ہے اور میرے مدینے والے کا فرمان سچ ہے، اور یہ حقیقتیں ہیں۔ آج پھر دور ہے کہ ان حقیقتوں کو مخلوق کے سامنے بیان کریں۔ اور یہ جو تسبیح خانے سے آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے، یہ حقیقت ایک نمبر ہوتی ہے، قرآن اور حدیث حقیقت ہے۔ اس لفظ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، افاسبت مرازان اپنی نسلوں کے لیے اس کو پڑھا کریں۔ میں نے جہاں اور وظائف بتایا آپ کو ان تین دنوں میں، اور تسبیحات بتائیں، طبی ٹوٹکے بتائے، حکمت کی باتیں بھی ہوئیں، یہاں میں کہتا ہوں جاتے جاتے آپ کو ایک تحفہ دیتا جاؤں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اس لفظ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ اور اگر یاد نہیں ہے، اس آیت کو ہمت محنت کر کے، اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ افاسبتم والی آیت، اذان تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے نا، سنتے 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 یاد ہی ہو جاتی ہے، یہ آیت فوٹوسٹیٹ کرا لیں، کسی کاغذ میں فوٹوسٹیٹ کرا کے اس آیت کو اور جیب میں رکھ لیں، بس دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، کسی سے پڑھنا شروع کر دیں، ایک حرف روز سیکھیں، چند ہی دنوں میں یہ آیت یاد ہو جائے گی، پر اپنی نسلوں پہ جاتے جاتے احسان کر جائیں گے، اپنی نسلوں پہ اور اپنے اوپر بھی، اپنی قبر پہ بھی، اپنی آخرت پہ بھی، اپنے من پہ بھی، اپنے ایمان پہ بھی، اور اپنے گھر والوں پہ بھی، اور اپنی نسلوں میں جاتے جاتے اتنا بڑا آپ احسان کر جائیں گے کہ آپ کی نسلیں شاد اور آباد ہو جائیں گی، اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں۔ کیوں؟ ان آیات میں رزق ہے، ان آیات میں تمنگری ہے، ان آیات میں دولت ہے، ان آیات میں برکت ہے، ان آیات میں غیبی دسترخوان ہے، ان آیات میں صحت ہے، ان آیات میں جادو کا توڑ ہے، ان آیات میں نظر بد، جادو، جنات اور اثرات کا خاتمہ ہے، اور ان آیات میں اللہ جل شانہ کی محبت ہے، ان آیات میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اور ان آیات میں نور اور خیر ہے، ان آیات میں راحت اور برکت ہے، ان آیات میں فضل اور کرم ہے، اور ان آیات کے اندر انسان کی اخلاقی اور روح کی حفاظت ہے اور پاکیزگی ہے ان آیات کے اندر۔ میں نے پھر کہہ رہا ہوں، سارے وظائف بتائے، ہر وظیفے کا اپنا فیض ہے، ہر درود کا اپنا نور ہے، ہر آیت کی اپنی طاقت ہے، لیکن جہاں آپ اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، علاج سنت ہے، اسباب اختیار کریں، اسباب کا بھرپور اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بدر میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جنگ کے لیے موضوع تھی، اس کے مشورے کیے، حتیٰ کہ جتنے گھوڑے میسر تھے، جتنے اونٹ میسر تھے، جتنی تلواریں میسر تھیں، جتنے تیر میسر تھے، وہ سارے اسباب لیے، حتیٰ کہ کس کے پاس تلواریں اور تیر نہیں تھی، ہاتھ میں چھڑی دے دی، یہ آنے والی امت کو بتانا ہے کہ خیال کرنا، اکیلے ملنگ بن کے نہیں بیٹھنا، دنیا میں اسباب کا بھرپور استعمال کرنا ہے، یہ اس بات کی دلیل دی ہے، اس بات کے باقاعدہ بتایا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا اور میں نے وہ ماڈل میں دیکھا، جب غزوہ خندق کھود رہے تھے، بعض صحابہ اور اہل بیت میں سے ایسے حضرات تھے جو کھجوروں کے درختوں پہ چڑھائے ہوئے تھے کہ دور سے آنے والے بندے کو واچ کرو، کوئی آتا جاتا بندہ ہے جو ہمارے درمیان میں مداخلت کر سکتا ہے، یہ اسباب کا استعمال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجنا کتابوں میں آتا ہے، یہ اسباب کا بھرپور استعمال ہے۔ میرے نبی نے اپنی امت کو رہبانیت نہیں دی، جنگلوں میں بیٹھو، وظیفے کرو، تسبیحاں کرو، اور میرے نبی نے اپنی امت کو یہ زندگی بھی نہیں دی کہ سارا زندگی میٹیریل کی زندگی، میٹیریل لائف، اور ایسی سرمایہ کرانا زندگی پہ جس پہ آخر کار انسان خود گھبرا جائے اور انگزائٹی اور ٹینشن میں، اسٹریس میں چلا جائے، نہیں، یہ زندگی بھی نہیں دی۔ آپ نے کبھی ریشم کا کیڑا نہیں دیکھا؟ کسی پنساری کے پاس جائیں، اسے کہیں جی اب ریشم دے دیں، کیا کہیں گے؟
ابریشم، 10 روپے کا ابریشم دے دیں، وہ آپ کو نا ایک کھول کھول سے دے گا، ایسے بادام کی طرح کے کھول کھول سے دے گا، آپ اس کھول کھول کو کاٹیں تو اس کے اندر سے ریشم کا مرا ہوا کیڑا نکلے گا. یہ جس کا ریشم کا لباس نہیں بنتا، یہ بوز کی، یہ کرنڈی، یہ ریشم کے لباس بنتے ہیں بڑے قیمتی، یہ اسی ریشم سے نکلتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اسے بنگلہ بنانے کا بڑا شوق ہے، بھائی کنالوں کا بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑے بڑے وہ بنگلہ بناتا ہے. اپنے لعاب سے، اللہ کا نظام ہے، اس کے لعاب سے ایک چیز نکلتی ہے، وہ اس لعاب سے وہ نکالتا ہے، اس کو بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے، اپنا راستہ بھول جاتا ہے کہ مجھے واپسی کا راستہ بھی جانا ہے. عجیب بات ہے، اپنا راستہ بھول جاتا ہے کہ مجھے واپسی کا جانا ہے، اور بنتے 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 اپنا گھر بھی بند کر بیٹھتا ہے، اور حتیٰ کہ اتنا اپنا گھر بند کر بیٹھتا ہے کہ اس کا خود گھر ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کیڑا وہ کھول جب کاٹیں گے نا، اس کو کینچی سے کاٹیں گے، ایسے نہیں ہے بڑا سخت، کیونکہ ریشم ہاتھ لگانے میں بڑا نرم اور توڑنے میں کبھی کوئی توڑ نہ سکے، اتنا سخت ڈوری ہوتی ہے، جب کینچی سے کاٹیں گے اندر مرا ہوا کیڑا نکلے گا. اور یہ آج کی سرمایہ دارانہ زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے، وہ ریشم کا کیڑا جسے ہم ابریشم کہتے ہیں، اس کا خمیرہ بھی بنتا ہے، خمیرہ ابریشم ہم اپنی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا تندرستی ٹونک ہے، ایک دوا ہے، اس میں بھی وہ پڑتا ہے، ہمارے مشروب ابکری میں بھی یہ پڑتا ہے، ابریشم اس کا ارک ہم ڈالتے ہیں، تو یہ دواؤں میں پڑتا ہے، استعمال ہوتا ہے. وہ آج کی سرمایہ دارانہ زندگی کا ابریشم ایک ماڈل ہے، آپ 10 روپے میں آپ کو زندگی کا نظام سمجھ آ جائے گا. میں کہتا ہوں اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے، مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑنا، مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑنا. اور یہ مسبب الاسباب کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں تحفہ دے رہا ہوں، میرے اس تحفے کو یاد رکھیے گا. میں نے آج آپ کو سلام علی نوح فی العالمین بھی تحفہ دیا ہے، یہ جس گھر میں سانپ آتے ہوں، بچھو آتے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں اور جان نہ چھوڑتے ہوں، اس کے گھر کے چاروں کونوں پہ یہ لکھ کے لگا دیں، چٹ لگا دیں، فوٹ اسٹیٹ کرا کے لگا دیں، ہاتھ سے لکھ کے لگا دیں چاروں کونوں پہ، ہاتھ سے لکھیں تو بہتر ہے، فوٹ اسٹیٹ کی وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھنے کی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم روئیدا، اس کا میں نے کڑا بھی بتایا ہے اور اس کا عمل بھی بتایا ہے، لیکن میں زیادہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس آیت کے بارے میں، نسلوں کے لیے یہ آیت ہے، بیٹے نہ ہو یا ہو جائیں، اولاد نہ ہو یا ہو جائے، رزق ہو تو بچ جائے. آپ کو کیسے یقین ہے، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آج آپ مالدار خوشحال ہیں اور آپ کی نسلیں خوشحال ہوں گی، کیسے یقین ہے مجھے بتائیں. میں نے کئی درس پہلے ایک انڈیا کے ریاست کے نواب کے پڑ پوتے کا حال بیان کیا کہ اس کا کراچی میں میں گیا ایک تنگ و تاریک گلی کے اندر، اور ایک بوسیدہ اور بالکل ایسا کہ گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور وہ مزدوری کر کے گھر کا نظام چلاتا، اور میں نے اس کا مہانہ لگایا ہوا ہے اب بھی، اور جو ہے اس کے گھر کے اندر غربت ہے، اور وہ شخص ہے جو نواب، ایک بہت بڑی ریاست کا نواب، جس نے سب سے پہلے گاڑیاں منگوائی تھی، رولز رائس گاڑیاں، اور وہ نواب ہے جس کے پاس سونے کی گاڑی تھی، اور وہ نواب ہے جس کی ٹونٹیاں نل کے سونے کے تھے، اور وہ نواب جس کی مسحریاں، جس کے محلات اور چاندی اور جواہرات اور زمرد عقیق ہیرے کے ڈھیر تھے، آج اس کی نسل قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے اور میں کیسے یقین ہے کہ ہمیں ہماری، اگر آج ہمیں اللہ نے رزق کی خوشحالی دی ہے تو ہماری نسلوں میں بھی خوشحالی ہوگی، اس کی گارنٹی مجھے آپ دے دیں، اگر ہے تو دے دیں، کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. کتنے ایسے تھے جن کی نسلوں میں غربت اور فاقے تھے، آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ مال کتنے اور ہماری گاڑیاں کتنی ہیں، ہمارے پاس جائیداد کتنی ہے. اور کتنے ایسے تھے جن کی نسلوں میں مال ہی مال تھا. ہمارے ایک سلطان احمد آصف صاحب تھے تسبیح خانے کی، ان کے پاس خلافت بھی تھی، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے محسن تھے.
فرمانے لگے کہ ہم کینٹ لاہور کینٹ کی طرف میاں بیوی خریداری کرنے گئے، دونوں بوڑھے تھے، تو ایک ٹھیلے والے نے دور سے انہیں آواز دے کے کہا جی مجھ سے کچھ نہیں خریدتے آپ؟ لیکن ہم اس کی طرف گئے کہ ہمیں یہ کیسے جانتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اس نے بتایا کہ میں فلاں کا ہو. اچھا یہ وہ ہے، کوئی جوان تھا، کوئی 25-30 سال کا تقریباً. کہنے لگے آج میرے سارا دن میں میری کوئی سیل نہیں ہوئی، آپ کوئی خرید لیں. کہنے لگے ہم نے اس سے چیز خرید لی، ہمیں ضرورت نہیں تھی لیکن خرید لی. اور پھر وہ پچھلی ہسٹری یاد آئی کہ جب اس کی ماں اور باپ کی شادی تھی، یعنی اس کے پیرنٹس کی جب شادی تھی، اس شادی میں ہم شامل تھے، چاندی کے برتن بنائے گئے تھے اور وہ دیے گئے تھے، اور ساتھ کہا تھا جس کو یہ برتن ملا ہے کھا کے برتن ساتھ لے جائے. ہاں ہاں جاتے ہوئے برتن ساتھ لے جائے. اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنا رزق اور اتنے تم تراک اور اتنی شان و شوکت سے انہوں نے شادی کی تھی، اور پتہ نہیں کیا خرچے ہوں گے، کوئی گمان ہے اور کیا خرچے ہوں گے؟ کہنے لگے میرے والد صاحب نے جب مجھے شادی تھی، سنے ذرا غور سے، ایک ذمہ دار نے مجھے بتایا، صرف ڈھول والے کو اتنے پیسے دیے تھے کہ اس نے ایک ایکڑ زمین خرید لیا تھا. جس نے ڈھول بجائے تھے میری شادی پہ، اتنے پیسے میرے ابا نے دیے تھے کہ اس نے ایک ایکڑ زمین خرید لیا، خرید لی، ایک ایکڑ زمین خرید لی، صرف ڈھول والے کو اتنے پیسے دیے تھے. آپ کو کیا خبر ہے کہ آپ کی نسلیں بعد میں فقر، غربت، تندرستی، فقیری، کیسے یقین ہے؟ ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی یقین؟ اور ایک بات میں بار بار کہا کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہمارے جیوں میں اتر جائے، اپنی نسلوں کو اعلیٰ ڈگریاں دے سکتے ہیں، اعلیٰ نام دے سکتے ہیں، اعلیٰ بنگلہ کوٹھی ان کے نام کر سکتے ہیں، اور جہیز میں بیٹیوں کو گائے، بھینسیں، باندیاں، نکرانیاں، ٹرکوں کے ٹرک جہیز، اور ہیرے اور ڈائمنڈ اور سیٹ، اور بہترین بنگلے اور جائیداد، سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک جواب دیجئے، نصیب کہاں سے دیں گے، مقدر کہاں سے دیں گے؟ اور وہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو فاقوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. میں اسلام آباد کا ایک کیس صرف بتاتا ہوں، ایک کیس. اسلام آباد کی ایک موسٹ جینٹری ایریا ہے. مجھے ایمرجنسی کال کا ایک ڈی ایس پی آتا تھا، ایمرجنسی کال کا، وہ کہتا تھا جی کہ اگر آپ پارا سے ہمیں کال آئے ایمرجنسی کی، تو 10-15 منٹ کے بعد پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہمیں جی 9 جی 10 جی 9 5-10 منٹ کے بعد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہمیں کال آتی ہے F8 سے، F10 سے، F11 سے، E7 سے، اس دور کی بات ہے، مجھے بتایا کہ وہاں 3 منٹ کے بعد اگر پہنچتے ہیں تو خود ہمارا چلان ہو جاتے ہیں. وہاں جو جینٹری رہتی ہے، جو لوگ رہتے ہیں. میں نے وہاں F10 میں 6 سال کلینک کیا، F10-4 میں 6 سال کلینک کیا. وہاں مجھے ایک صاحب ملے، اللہ اکبر، عجیب. آج عالم یہ ہے کہ ان کی نسل کا ایک فرد غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے. میں زیادہ ہسٹری بیان نہیں کرتا کیونکہ میرے درس سے پھر کچھ فگر ہو جائیں گے ایسے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی پہچان ہو. ان کے گھر کا ایک فرد فقر کی اور سفید پوشی کی انتہا کی زندگی گزار رہا ہے، اور انہوں نے جب اس کو مال دیا تھا تو اس وقت اتنا دیا تھا لوگ حیران تھے کہ اتنا بھی دیا جاتا ہے، اتنا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی سیٹ نہ رہا، کوئی انگوٹھی نہ رہی، کوئی ڈائمنڈ، کوئی ہیرا، کوئی لاجورد، کوئی یاقوت، کوئی مرجان، کوئی سونا، کوئی چاندی، کچھ بھی نہ رہا. اپنی نسلوں کو نصیب کہاں سے دیں گے؟ تعلیم،
میرے پاس کتنے ڈاکٹر انجینئر آتے ہیں بے روزگار ہیں، کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ آتے ہیں جاب لیس ہیں اور گھر میں فاقے اور ادھار پہ زندگی گزر رہی ہے اور آنسو ہوتے ہیں ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں اور اچھا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے اس دنیا کے شرم بھرم کے لیے رکھا ہوا ہے ورنہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور فاقوں پہ زندگی گزر رہی ہے اور فقر پہ اور ادھار پہ، اب تو ادھار والوں نے ہمارے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیے اور بعض اوقات خود فون میں بیلنس ہی نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یہ نصیب کہاں سے آگا؟ یاد رکھیے گا یہ ایک واحد چیز ہے جس کا تعلق عرش سے ہے، فرش سے نہیں ہے۔ آپ دنیا میں محنت کر سکتے ہیں پر نصیب نہیں بنا سکتے، اس لیے کسی کو نبوت محنت پہ نہیں ملی، کسی نبی کو نبوت عبادت پہ نہیں ملی، تقوی پہ نہیں ملی، مجاہدوں پہ نہیں ملی کہ اس نے اتنی صدیاں اتنے سال مجاہدے کی، چلے کاٹے، قربانیاں کی، آخر نبوت مل گئی۔ نہیں، نبوت انتخاب ہوتا ہے۔ نبوت وہبی چیز ہے یا کسبی چیز ہے؟ وہبی چیز، عطا ہے، میرا رب جس کو جس کا انتخاب کر لے، اور میرا رب کسی گرے پڑے کا انتخاب نعوذ باللہ نہیں کرتا۔ نبی نعوذ باللہ گرا پڑا نہیں ہوتا، کائنات کی پاکیزہ ہستی ہوتی ہے، اور میرے آقا سرور کونین سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی آخری پاکیزہ ہستی ہیں، تھیں، ہوں گی۔ نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ پیغام اکثر میں کہتا ہوں اس لیے کہ اندر یہ چیز مجھے آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔ انسان ایک وقت آتا ہے، ماں پہلے بیٹی اپنے آپ کو سنوارتی رہتی ہے، وہی ماں ہوتی ہے، کہتی ہے پانی بھر دے، ایسے منہ کوڑا کر کے نہ کرتی، پانی بھر لے، بھائی کہتے پانی بھر دے گا تو اٹھ کے خود بھر لے، بھائی کہتے یہ اٹھا دے، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، وہی بیٹی ہوتی ہے جو بھائی کو جواب دیتی ہے، اور باپ کہہ دے تو ٹوٹے قدموں کے ساتھ ماں کہہ دے چلو کر دیا، اور وہی بیٹی ہوتی ہے۔ پھر جب بچے کی ایک چوں نکلتی ہے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر اپنی اولاد ہوتی ہے اور پھر اپنی نسلیں ہوتی ہیں، اور بچہ کہتے ہیں اماں تو کہتے ہیں میرے چاند، بسم اللہ کیا کہتے ہو، سینے سے لگا لیتی ہیں، وہی تو تھی۔ اور پھر ایک وقت ہوتا ہے وہی بیٹی ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو ہی بھول جاتی ہے، اپنا سنوارنا، ڈریسنگ، میک اپ، سب کچھ بھول کے پھر اس کو نسلوں کا فکر پڑ جاتا ہے، ہائے ان کا کیا بنے گا۔ لیکن جب اپنے نسلوں کے نصیب اور مقدر کو بکھرا ہوا دیکھتی ہے، رلتا ہوا دیکھتی ہے، سڑکوں پہ دیکھتی ہے، پھر وہی ماں ہوتی ہے، پھر اس کا انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا انگ انگ بکھر جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر کچھ نہیں رہتا، بس ایک زندہ لاش ہوتی ہے، اور جو پھر وظیفے، دعائیں، اسباب، ہائے اس کا کچھ بن جائے، اس کی اولاد نہیں، روٹی نہیں، کاروبار نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی رزق نہیں، کوئی صحت نہیں، پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ وہی ہوتی ہے وہی لڑکی ماں، اور ماں بننے کے بعد پھر جب بڑی ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے آپ پتہ چلا نصیب اور مقدر تو پھر اوپر سے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک ہی بیٹی تھی، ایک جگہ بیاہی، انہوں نے جان بوجھ کے مالدار کو دی، میرے سامنے مشاہدے ہیں، وہ مالدار فقیر ہو گئے، ایک طرف بیاہی وہ سفید پوش دے، رب نے ان کو رنگا اور یوں نکل گئے۔ بیٹی کا نصیب ہوتا ہے۔ میں اکثر خواتین کو یہ بات کہتا ہوں، میری بات سن رہی ہیں میری بہنیں، تسبیح خانے میں بھی سن رہی ہیں اور نیٹ پہ بھی پوری دنیا میں سن رہی ہیں اور بعد میں سنیں گی ڈاؤن لوڈ کر کے میری بات کو، یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ رزق عورت کا مقدر کا ہوتا ہے، رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ آج میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ ایک میرا ٹوٹکا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر برباد ہو جائے، اس کا نصیب برباد ہو جائے، جو چاہتا ہے بیماریاں اس کو گھیر لیں، جو چاہتا ہے مصیبتیں اس کو گھیر لیں، جو چاہتا ہے کہ تونگری اس سے منہ موڑ جائے، جو چاہتا ہے اس کو ہر وقت مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اس کی راہیں بند ہو جائیں، جو چاہتا ہے ہر وقت کوئی ظالم اس پہ مسلط رہے، اور جو چاہتا ہے کہ بد نصیبی اس کا مقدر بن جائے، وہ بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے، بڑا لاجواب نسخہ ہے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں دے، ان کے بہن بھائیوں کو تکلیف کے بے عزت کریں، ذلیل کریں،
بیوی کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو بے عزت کرے، ذلیل کرے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس آ جائیں گی جو میں نے گنوائی ہیں. اب چاہتے ہیں آ جائیں آپ کے پاس؟ اللہ سب کو بچائے، اللہ کی حفاظت فرمائے. یہ سچ ہے، رزق عورت کے نصیب میں ہے، اور وہ خوش قسمت عورت وہ ہے جو ذکر اور تسبیح. وہ عورت کیا ہے جو رات کو موبائل دیکھتی 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 سو جاتی ہے، چاہے وہ خبریں ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے وہ گندی اور غلیظ چیزیں نہیں دیکھتی، پر وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے جو رات کو تسبیحاں پڑھتے پڑھتے، پھر تسبیح کہاں بکھری ہوئی ہو اور وہ کہاں بکھری ہوئی ہو، اور اللہ کو ترس آتا ہے اس پہ، اور اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے. رزق عورت کے ساتھ رب نے منسلک کر دیا ہے، اس لیے عورت تحفظ بھی مانگتی ہے، عزت بھی مانگتی ہے. مجھ جیسے بندے سے یہ کے لیے سبق ہے کہ عورت عزت مانگتی ہے، وقار مانگتی ہے. اور اگلی بات کہوں، زندگی کا سکون اور چین اللہ نے مرد کے ساتھ رکھا ہے. یہ بھی لکھ لی میری بات کو، یہ فقیر کے آج موتی ہیں، ہمیشہ یاد رہیں گے. اگال فقیر دی یاد رکھا ہے، متمنیو یار وساری، یہ فقیر کے موتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. زندگی کا سکون اور چین اور ترقیاں اور کامیابیاں یہ مرد کے ساتھ اللہ نے رکھی ہیں، یہ مرد کے ساتھ. عورت کو اللہ نے ایک ٹائٹل دیا ہے، ایک چیز دی ہے، اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے، ایک منصب دیا ہے، وہ ہے رزق، دولت، مال. اس نے فرمایا، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ روزی کم ہے، آپ نے فرمایا نکاح کر، نکاح میں برکت ہے. اس نے نکاح کیا، پھر کم ہونے اور نکاح کر، حج کر. دو چیزیں ہیں جس کی کثرت ہو تو مال بڑھ جاتا ہے، ایک نکاح کے اوپر نکاح، ایک حج کے اوپر حج. میں نکاحوں کو بات کرتا ہوں تو مجھے پگامتے ہیں، حکیم صاحب آپ تو ہمارے ہیں، آپ تو یہ باتیں نہ کیا کریں. دو چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو بڑھاتی ہیں، ایک حج کے اوپر حج اور ایک نکاح کے اوپر نکاح، نکاح کے اوپر نکاح. اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، بارش کر دیتا ہے. کیوں؟ ایک آئی نصیب لے کے، پھر دوسری نصیب لے کے آ گئی، پھر تیسری نصیب لے کے آ گئی، پھر چوتھی نصیب لے کے آ گئی، ہیں ساتھ تھوڑی سی برداشت بھی لے کے آ گئی کہ اس نے ادھر سے کھینچا، اس نے ادھر سے کھینچا. اس نے کہا اس کو دیکھ کے تو آپ مسکرائے تھے، مجھے آپ نے دیکھ کے یوں کیا تھا. اس نے اللہ کی بندی، اس وقت میرا موڈ ٹھیک کرنا، اس کو دیکھ تو آپ نے یوں کیا تھا، اس کو دیکھ، اس کو تو اتنا سوٹ کا پہنایا، میری یہ جوتی دی تھی، اس کو یہ سوٹ دیا تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں عورت کے اندر بڑی سخت توحید ہوتی ہے، عورت مشرک نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے غیر کی طرف دیکھا کیوں تھا، عورت کہتی ہے اس کی طرف دیکھا کیوں تھا، اچھا دیکھا تھا، او نہیں بھائی میں نے ایسی دیکھ لیا تھا. کہنے نہیں تو نے دیکھا تھا ادھر، میرا اللہ کہتا ہے دیکھا کیوں تھا، یہ شرک ہے. ساری چیزیں معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. عورت کہتی ہے ساری چیزیں معاف کروں گا، تیرا شرک معاف نہیں کروں گی میں. تو نے فلاں کی طرف دیکھا کیوں تھا، اچھا آپ نے ادھر دیکھا تھا، ہاں ہاں اب میں ختم ہو گیا ہوں، مجھ سے بچے لے لیے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا کیا ہے، میں تو ساری عمر آپ کے دکھ کی، میں نے اس گھر میں سکھ پایا ہی کہاں ہے. چل بابا ساری چاری چھٹی ہو گئی. عورت کے اندر بڑی توحید ہوتی ہے، عورت مشرک نہیں ہوتی. وہ کسی طرف شوہر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ نے اس طرف دیکھا کیوں تھا، بات کرنا تو اور بات ہے، دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی. پھر اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھ، پھر ہماری یاری ٹوٹ جائے گی، یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں عورت رب کیوں نہیں بن گئی، استغفر اللہ. نصیب کہاں سے دیں گے، مقدر کہاں سے دیں گے؟ عرشی فیصلے ہیں، فرشی فیصلے نہیں ہیں. فرشی نظام آپ سارا اکٹھا کر لیں، پر ایک پل میں رب بکھیر کے رکھ دیتا ہے، نسلوں کے غم دے کے دے دیتا ہے. کبھی اولاد نہیں ہے تو مال ہے، کبھی مال نہیں ہے تو اولاد ہے، کبھی رزق ہے تو عافیت نہیں. یاد رکھیے گا، زندگی میں سکون اور عافیت یہ مرد کی طرف سے ہے. اگر مرد کے اندر حلال اور اعمال نہ ہوئے، یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، حلال اور اعمال، گھروں میں چین، گھروں میں سکون، نسلوں میں چین، نسلوں میں سکون، اخلاق، ادب، رسپیکٹ اور احترام اور وقار نہیں رہے گا. سمجھ لینا، سمجھ لینا کہیں قصور ہے، کہیں کمی ہے، سمجھ لینا کہیں کمی ہے.
عورت کو ایک اللہ نے منصب دیا ہے، رزق اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کو میں نے حدیث سے بیان کیا رہے کہ آقا کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا نکاح کر، اور مرد کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، وہ زندگی کا سکون اور چین دیا ہے اور راحت اور خیریں اور ترقیاں اور نسلوں میں اخلاق اور ادب، یہ مرد کو اللہ نے دیا ہے اگر حلال اور اعمال، حلال اور اعمال اگر نہ ہوا زندگی میں، حلال چاہے وہ، چاہے حلال چاہے وہ رزق کے نام پہ ہے یا تنہائیوں کے نام پہ ہے، وہ کسی بھی موضوع پہ ہے حلال، آنکھوں کے نام پہ، کانوں کے نام پہ، جذبوں کے نام پہ، شرمگاہ کے نام پہ، اور اعمال، مرد اکثر تسمیہ وظیفے نہیں پڑھتے، اعمال نہیں کرتے، عورتیں بہت کرتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے، اکثر نہیں کرتے. اور ایک صاحب کو میں مسجد میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا، میں کہ مسجد میں کیسے آ گیا. مسجد کے ساتھ یہ ایک چوراہا تھا، وہاں دو چار بابے بیٹھے رہتے تھے، کبھی مسجد میں نہیں آئے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حاج صاحب السلام علیکم، ایسے حاج صاحب کہہ دیا، میں نے کہا حاج صاحب السلام علیکم خیریت تو ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا، ویسے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا آج مسجد میں پھیرا لگا لیا آپ نے؟ کہنے لگا ہاں میری بیوی جو ہے وہ کہتی ہے گھر میں رزق تو ہے، گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، کسی نے اسے، پیر صاحب نے بتایا کہ تیرا شوہر اگر مسجد میں جانا شروع کر دے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، رزق تو بہت ہے پر پریشانی ہے، ایک سے نکلتے ہیں دوسری سے، پھر ہم نے جادو کا علاج بھی بہت کیا ہے، اب ہر چیز پہ جادو کا ٹھپا لگا ہوا ہے، ہم نے جادو کا علاج بھی کیا، بابو نے تعویذ بھی نکالے ہیں، شوگدوں میں تعویذ بھی نکال دیتے ہیں، میڈک نکال دیتے ہیں، کیل نکال دیتے ہیں، ہر چیز نکل آتی ہے، پتریاں نکال دیتے ہیں، ٹھیکریاں نکال دیتے ہیں، ہر چیز شوگدوں میں نکل آتی ہے، ہاتھ کا فن ہوتا ہے، چیز نکل آتی ہے، پر وہ سکون نہیں ملا. کسی نے مجھے کہا اپنے شوہر کو مسجد میں بھیجا کر، اب میں مسجد آنا شروع کیا ہے، اب میں نے مسجد آنا شروع کیا ہے، بعد میں نہیں ملا، یقیناً سکون کیوں نہ ملے گا، سکون ملا ہوگا. اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، سنوار کے جائیں، اب نسلوں کے لیے کچھ بنا کے جائیں، اپنی نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، صحت، برکت، باقی ان کا نصیب ہے. رب چاہے تو نبیوں کے بیٹے کو، نبی کے بیٹے کو رب نے ہدایت نہیں دی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو. رب چاہے بے نیاز ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی، بے نیاز ذات ہے، میرے مدینے والے کے خاندان کی اکثریت کو ہدایت نہیں ملی، بے نیاز ذات ہے. ہمارے بس میں جتنا ہے وہ تو ہم کر دیں، ہمارے بس میں جتنا ہے وہ تو ہم کر دیں، ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن جتنا بس میں ہے وہ تو کریں، اس کو بھی نہ کریں اور پھر کہیں کچھ ہوتا نہیں. یہ اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، یہ اپنی نسلوں کے ساتھ خیر خواہی ہرگز نہیں ہے، یہ اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. افاسب تم اور اذان، افاسب صبح شام پڑھ لیا کریں سات بار، اور نسلوں کی نیت کر لیا کریں، موجودہ بھی آئندہ بھی. جس کو میں نے دیکھا نہیں، اللہ اس نسلوں کو چلاتا رہے گا، اللہ بیٹوں کی کمی نہیں دے گا، اللہ مال کی کمی نہیں دے گا. قرآن کہتا ہے تم دو چیزوں کو پسند کرتے ہو، ایک آیت ہے قرآن کی، کون سی؟ ایک مال اور بنون، کون سی؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یم دد کم، تم کیا معنی بنا اس کا؟ تو البال والبنون زینت ہے دنیا اور آخرت، تم اس کو پسند کرتے ہو. تو اگر مال اور بنون، یعنی بیٹے اور مال، اگر تم چاہتے ہو تو پھر یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. یاد رکھیے گا، یہ نظام کہیں اور ہے، اور اوپر سے تقسیم ہوتا ہے اور ترتیب ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، ان پڑھ ہیں، انگوٹھا لگانا نہیں آتا. حیدر علی، ٹیپو سلطان کا والد، لکھ نہیں سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، دستخط نہیں کرتا تھا، اور اس کی خاص لکیریں تھیں، وہ لکیریں لگاتا تھا، وہی دستخط تھا. ایک دفعہ ایک بندہ جرنیل تھا اس کا، اور اس نے اس سے لکیریں لگوائیں تو ہنس پڑا. حیدر علی زیرک آدمی تھا، زیرک آدمی تھا. فوراً اس کو دیکھ کے کہنے لگا، تو نے میری ان لکیروں کو دیکھا ہے، میری ماتھے کی لکیروں کو نہیں دیکھا؟ کیا جواب ہے؟ میری ماتھے کی لکیریں یہ ہیں کہ مجھے اس نے بادشاہ بنا دیا، میرے سر پہ تاج سجا دیا، تجھے میرا نوکر بنا دیا، تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے.
یہ ماتھے کی لکیریں کہاں سے لے آئیں گے؟ اے بی سی کی لکیریں، الف با کی لکیریں، الفا بیٹک کی، کمپیوٹر کی، تعلیم کی، نالج کی، ریسرچ کی، تحقیق کی، یہ ساری لکیریں تو ہمیں مل گئیں، پھر ماتھے کی لکیریں کہاں سے لائیں گے؟ ہے ہمارے بس میں؟ ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا ایک سال، مجھے کئی سالوں سے ملتے ہیں، کئی سالوں سے. تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس دعا کریں. اس نے جب بس دعا کرے، میں کہا کتنے سال ہو گئے ہیں سعودی میں؟ کرے 32 سال ہو گئے ہیں. اب تو ہم رہ نہیں سکتے، ہر بندے پہ 100 ریال فی ٹیکس لگ گئے ہیں. اچھا نا، میری اچانک اس کے پاؤں پہ پڑی. اوہ، میں نے کہا اللہ چاہے تو چاہے، ورنہ یہ ساری زندگی مالدار نہیں ہو سکتا. ہمارے طب کے اندر کیافے ہیں اور بڑے نشانے پہ ہیں، انگلی باہر ہو انگوٹھا اندر ہو تو یہ ہوگا، انگوٹھا بڑا ہو تو انگلی چھوٹی ہو تو یہ ہوگا. اوہو، میں نے کہا واہ مولا، تیرا نظام، تیری تقسیم ہے، تو نے اس کو شروع سے ہی غریب بنا کے بھیجا ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ ہیں تو خود پڑھے لکھے، اگر ایک چیز بتا دو آپ کر لیں گے. کہنے کا بتائیں. میں نے کہا آپ حاصل تم والی آزائیں. اس نے پڑھنا شروع کر دی بڑی زبردست عرب لہجے کے ساتھ. میں نے کہا اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں؟ کہنے کا کیا ہوگا اس سے؟ اس نے میری بات کو نا ہلکا سا لیا، وزن سے نہیں لیا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا. میں نے پھر اس کو حدیث سنائی، اس کی حدیث سامنے نہیں تھی، پھر اس کے فائدے بتائے. کوئی 10-15 منٹ اس کو دیے. ہر سال ہر دفعہ ملتا ہے اور مجھے اصل میں وہ ایک روٹی لا کے دیتا ہے. ایک دو دفعہ اس نے خدمت کی، ہر دفعہ تو نہیں. وہ روٹی ہے چھان بورے کی بنی ہوئی، حالانکہ اس کو پیسے دیتا ہوں میں، لیکن وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے ملتی. عام میدے والی روٹی ہے وہ، چھان بورے کی بنی ہوئی ایک روٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے. وہ مجھے لا کے دیتا ہے، خاص بکالا ہے وہاں سے یہ روٹی ملتی ہے. صبح کھلتا ہے یا شام کو کھلتا ہے، لین ہوتی ہے. وہ روٹی لا کے اس نے چند بار مجھے دی، اس کا احسان ہے، ملتا ہے. سفید پوش آدمی ہے، کبھی کبھی اس کی خدمت بھی کر دیتا ہوں، مدد بھی کر دیتا ہوں. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اگر آپ یہ کر لیں، میں نے 10-15 منٹ اسے دیے، میں نے کہا یہ پڑھنا شروع کر دیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے راستے اور آپ کی صبح شام بدل دے گا اور آپ کے انشاءاللہ دن رات بدل جائیں گے. ابھی کوئی 10-12 دن 15 دن ہوئے کم و بیش، اس کا میرے پاس میسج آیا. اور میسج آیا، کہنے لگا میں تو سامان سارا باندھ چکا تھا، 32-30 سال کی میری محنت تھی، میں سعودیہ میں رہا، بس ایک گزارا ہے، گھر کا ہینڈ ٹو ماؤتھ میں چلتا رہا. اچانک میرے پاس ایک آفر آئی ہے، بہت زبردست قسم کی، اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اور جو کام میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں بس ہمیں تیرا کام پسند ہے، ہم نے تجھ سے کرانا ہے، اور اتنے 1000 ریال کی جاب آئی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت مہربانی کی. میں فوراً سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا پاؤں بتا رہا تھا. اب غور سے سنے میری بات کو، میں اپنے اندازے کو خود غلط کر رہا ہوں، اپنی بات کی خود میں نفی کر رہا ہوں. ہماری طب کہتی ہے، ہماری ایک نظام ہے، انگلیاں اس طرح کی ہوں گی تو ایسا ہوگا، انگوٹھا ایسے ہوگا تو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ قیافے ہیں اور 100% ٹھیک بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور 100% یقین بھی نہیں کر سکتے، جھٹلا بھی نہیں سکتے. اللہ کے حبیب کے دور میں بھی یہ قیافے چلتے تھے، اور احادیث میں، کتابوں میں ان کے باقاعدہ واقعات ملتے ہیں. میں نے دیکھا اس کا انگوٹھا، اس کے پاؤں، اس کی انگلیاں. میں نے کہا مولا بس تو ہی کر دے تو کر دے، ورنہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی اب بچا سکتا ہے، ورنہ اسباب تو نہیں ہے. اور بعض مریض بچ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بچتے، ایسے ہیں. اب میں حیران ہوا اور فوراً مجھے ایک بات یاد آئی کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ آئے ہائے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. 32-30 سال سے بیچارہ زندگی کی چکی میں پس رہا، اولاد ہیں، بچے ہیں، پاکستانی ہے، رہنے والا ہے، بہت شریف آدمی، بالکل کریم مزاج. میں نے اس کو لفظ میں کریم مزاج کہہ رہا ہوں، شریف بالکل. صحیح انسان ہے، لیکن نصیب اور مقدر کہ روٹی پوری نہیں ہے تو گھر پورا نہیں، بچوں کا لباس پورا نہیں تو یہ پورا نہیں، تو یہ اس ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں کچھ ریال رکھے، کچھ سو، تو ایسے دیکھ کے کہنے لگا آپ تو خود مسافر ہیں۔ میں کہ نہیں، میں اپنی روزی میں سے اکٹھا کرتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، میری ایک طبیعت ہے، پھر میں یہاں لاتا ہوں اور فقراء مدینہ کے لیے، آپ فقراء مدینہ ہیں، مدینہ کے فقراء کے لیے میں لاتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا، سچ پوچھے، مجھے آنسو آ گئے اس کے، مجھے ضرورت تھی، بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں تھی اور اتنی ہی ضرورت تھی، اور اتنی ہی ضرورت میں نے جا کے مسجد نبوی میں صلاۃ الحاجت پڑھ کے رو کے مانگا کہ مال میں کہاں سے لوں، اتنی ہی ضرورت تھی۔ نسبت مصطفیٰ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا اور پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا، فرماتے ہیں ہم حج پہ گئے، اس دور میں غربت اور تنگ دستی بہت زیادہ تھی، فقر کی انتہا، غربت کی انتہا تھی۔ تو ایک لوگ کیا کرتے تھے، گھر خالی کر دیتے تھے حج کے سیزن میں، پھر لوگ گھروں میں رہتے تھے اور حج کے سیزن کے بعد پھر واپس اپنے گھروں کو لے لیتے تھے، گھر کا کچھ حصہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک گھر میں ہم ٹھہرے تو گھر والوں کے ساتھ ہمیں انس ہو گیا، ہم انہیں کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کو ہم، گھر والے بچے ہم سے مانوس ہو گئے، کیونکہ حاجی کئی کئی ماہ وہاں رہتا تھا پہلے دور میں۔ تو کہنے لگے کہ ہم بچوں کو، ہم جب آنے لگے نا واپس، تو ہم نے کہا جی ہم پاکستان جائیں گے، نہیں پاکستان تو اس وقت تھا نہیں، یعنی ہندوستان پاکستان، ہم ہندوستان جائیں گے، اور جو ہے آپ کا ایک بچہ آپ دے دیں، ہم آپ کے بچے کو وہاں لے جائیں گے، پڑھائیں گے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، اس کو بڑا بنائیں گے۔ تو وہ کہنے خوش ہو گئے، وہ کہنا ٹھیک ہے، ہمارے خلوص، سلوک، ہمارا بیہیو، ایٹیچیوڈ سارا دیکھ کے وہ کہنے لگے ہاں آپ لے جائیں، عرب تھے خالص۔ تو کہنے لگے آخری دن جو ہے ہم اس بچے کو، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ لے کے آ رہے تھے، روضہ عطر پہ صلاۃ و سلام کے پہنچے، تو وہ بچہ پوچھتا رہا پاکستان میں روٹی ہوگی، یعنی ہندوستان میں روٹی ہوگی؟ ہاں بہت زیادہ۔ پانی ہوگا؟ پانی کی کمی وہاں؟ بہت پانی ہوگا۔ پھل ہوں گے؟ یہ خوش ہو کے مطلب ہم سے پوچھتا 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 آیا، جب سلام پڑھانا تو کہنے لگا ہندوستان میں یہ ہوگا۔ آقا کے روزہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ہندوستان میں یہ ہوگا؟ یہ تو نہیں۔ کہنے لگا ہمارا ہاتھ چھڑوا لیا اس نے، میں نہیں جاتا، وہاں کے پھل، وہاں کے کھانے، وہاں کے مرغوبات، وہاں کی لذتیں، وہاں کا پانی مجھے نہیں چاہیے، جہاں میری آقا کا روزہ نہیں، جہاں مدینے والے کا روزہ اتھر نہیں، میں نہیں جاتا۔ اس نے وہاں ہاتھ چھڑوا دیا اور چلا گیا۔ میں نے کہا فقراء مدینہ میں سے، مدینہ والوں کا احترام کرنا بھی مدینے والے کی محبت میں شامل ہے، مدینے والوں کا احترام کرنا، مدینے والوں سے محبت کرنا۔ تو مجھے آنسو نکل گئے اور دیکھ کے کہنے لگا اتنے ہی پیسے میں نے آج نفل پڑھ کے مانگے تھے، بچوں کی فیسیں تھیں، گھر کے اخراجات تھے، اور اب مجھے 10-15 دن پہلے اس کا میسج آیا ہے، میں نے میسج دیکھا، پورا نہیں پڑھ سکا، بس میسج میں نے دیکھا ایسے، مجھے ایک آفر ہوئی ہے اور میں نے وہ جاب لے لی ہے، اور اگلی بات اس نے عجیب لکھی، بچوں کا سارا ٹیکس بھی ہم دیں گے، 100 ریال فی بچہ ہر مہینے وہ ہم دیں گے، وہ تو ہمارے پاس آ جا۔ اور منت کر کے مجھے لے گئے ہیں، اور اب کہنے لگے 32 سال کی آفر میں آج تک ایسی آفر نہیں آئی، آپ نے تو بڑا زبردست وظیفہ مجھے بتایا۔ کہنے لگے اس کو ہم زور شور سے سارے گھر والے پڑھ رہے تھے اور اب بھی اور زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ غیبی نظام، کوئی غیبی نظام متوجہ ہو جائے، غیبی نظام تو نظام بن سکتا ہے، ورنہ عرش والا اگر ساتھ نہیں ہے سارے فرش کے نقشے مٹ جاتے ہیں، سارے فرش کے نقشے مٹ جاتے ہیں۔ جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ تھے، یہ ضرب مومن مشقیں ہوتی ہیں ہماری فوج میں، ان کے موجد یہی تھے، جنرل امیر حمزہ آرمی کے ایک نامور جرنیل گزرے ہیں، نامور جرنیل گزرے ہیں، فوت ہوئے، ملتان کے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک بات بڑی عجیب کہی مجھے، کہنے لگی مصر کی نہر سویز پہ حملہ ہوا اور قبضہ ہو گیا اور ہماری فوج وہاں گئی. لمبا واقعہ ہے، واقعہ ہے. کہنے لگے میں نے وہاں کو اکٹھا کیا اور انگلش میں نے بات کی، وہ انگلش زیادہ نہیں سمجھتے تھے، میری انگلش کو ترجمہ عربی میں ہو رہا تھا اور میں نے انہیں ایک بات کہی اور ان کو جا کے لگی، عرب جتنا گیا گزرا ہو، عرب جتنا گیا گزرا ہو، یاد رکھنا وہ کلمہ اور نماز نہیں چھوڑے گا. جتنا گیا گزرا ہو نا عرب، وہ نماز کے فرض اور ہر بات پہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، یہ چیزیں اسے نہیں چاہیں گی. عرب سارے بیٹھے تھے، میں نے انہیں یہ بات ایک کہنے لگے ایک واقعہ سنا ہے. جنرل امیر حمزہ صاحب نے، میں نے ان سے خود سنا، جنرل امیر حمزہ سے، اور مجھے یاد ہے جنرل جاوید ناصر صاحب زندہ ہیں، ہمارے چیف تھے آئی ایس آئی کے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنرل جاوید ناصر صاحب لاہور میں رہتے. کہنے لگے میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ کئی دفعہ میں درس میں سنا چکا ہوں، اور یہ واقعہ سب سے پہلے میں نے جنرل امیر حمزہ سے سنا تھا. کہنے لگے میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا اور اس پہ اللہ نے پھر فتح دی، ہمیں اللہ نے فتح دی اور اسرائیل سے ہم نے قبضہ لے لیا واپس. واقعہ یہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، ایک جنگل میں رہتی تھی، لومڑی تھی جنگل میں رہتی تھی، جنگل کا شیر بادشاہ بھی تھا. لومڑی کئی عرصہ ہوا اپنے میکے نہیں گئی تھی، اور اس کا میکا دو جنگل چھوڑ کے تھا، دور تھا. اماں کا پیغام پہنچا، بیٹی بیمار ہوں، شکل دیکھ جا، دکھا جا، پتہ نہیں مر جاؤں، پھر وقت ملے نہ ملے. لومڑی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میری طرف دیکھ رہے تو بچہ سو تو نہیں رہے، لومڑی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. وہ کہنے لگی بچہ کس کو چھوڑ کے جاؤں، جنگل میں بچہ لے کے جاتی ہوں تو کوئی بچہ شکار کر لے گا، کوئی جنگل کا درندہ، اور ماں کے پاس جانا بھی ضروری ہے اپنے میکے، اور اماں کے آخری لمحات ہیں تو اماں کی محبت بھی ہے، تو کیا کروں. تو کہنے لگے کہ میں سوچ سوچ کے کہنے لگے کیوں نہ یہ بچہ میں شیر کے حوالے کر جاؤں، شیر ویسے تو شکار کرتے، اگر اس کو امانت دے جائیں گی اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میرا بچہ شکار کرے. تو ڈرتی کانپتی شیر کے پاس گئی، سلام عرض کیا، اور آداب کے بعد کہنے لگی جی میں ایسے ایسی میرا معاملہ ہے، اماں میری بیمار ہے اور میں میکے جانا ہے میں نے اور ماں کے پاس، تو آپ اگر یہ بچہ اپنے پاس رکھ لیں، امانت دے کے جا رہی ہوں، تو میں کچھ دن کے لیے وہاں جاؤں گی، کچھ تو پھر واپس آ کے آپ سے بچہ لے لوں گی. تو شیر نے کہا کہ یہ بہت بڑی میرے لیے غیرت ہے، یہ میرے پر اعتماد کرتے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، ہر وقت میرے سر پہ بیٹھا رہے گا، میرے سر سے اس کو شکار کون کر سکتا ہے. اس نے اس وقت بچے کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا، بچہ شیر کے سر پہ بیٹھا، اس نے آداب عرض کیا، حسرت سے اپنے بچے کو دیکھا اور جنگل کی راہ لی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی. ماں کی خدمت کی، تیمارداری کی، ماں کی دلجوئی کی، محبت کی، ماں کے پاس رہی، ماں کچھ ٹھیک ہو گئی تو ماں سے اجازت لے کے پھر بچے کی تڑپ تھی، پھر واپس جنگل میں آئی اور بھاگی بھاگ بچے کی پیاس، بچے کی طلب کہ اپنے بچے کو جگر گوشے کو دیکھوں گی، سینے سے لگاؤں گی، پیار کروں گی. جب واپس آئی تو آ کے شیر سے کہا کہ جو میرا بچہ. شیر سے بچے کی جب بات کی تو شیر نے سر جھکا لیا نیچے. شیر اور کبھی سر جھکائے ممکن ہی نہیں، اس نے زندگی میں کبھی شیر کو سر جھکائے نہیں دیکھا. شیر تو آنکھ میں آنکھیں ڈالتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے اور اللہ نے اس میں طاقت دی ہے. اور پھر کہا تو شیر نے اور سر جھکائی، اور جب کہا تو شرمندہ ہو کے کہنے لگا میں نے تو اس کو سر پہ بٹھایا تھا، لیکن کوئی شاہین اور عقاب آیا اور اس کو ایک ہی جھپٹ میں اٹھا کے لے گیا. میں زمین والوں کے نظام کی حفاظت کر سکتا ہوں، اوپر کے نظام کی حفاظت نہیں کر سکتا. فرش سے نظام، فرشی نظام، اس کی حفاظت تو کر سکتا ہوں، ہوائی، آسمانی، فضائی اور دوسرے لفظوں میں عرشی نظام وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دے لے، میں نے تیری امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اور شیر تھا جو شرمندگی میں ڈوبا چلا جا رہا تھا اور ایک پیغام دے رہا تھا کہ بس میں زمین کے نظام کا بادشاہ ہوں، اوپر کے نظام کو میں نہیں سنبھالتا۔ ایک شاہین آیا تھا، عقاب آیا تھا اور بڑا، اور تیرے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ کہنے لگے جنرل امیر حمزہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے جب میں نے ان سے یہ بات کہی نا، ایک دم چونکے۔ ایک کہانی، ایک فرضی کہانی ہے، ایک فرضی کہانی ہے، پر کہانی کے اندر سبق ہے۔ ایک دم چونکے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا اسلحے سے پہلے، طاقت سے پہلے، فوجی مہارتوں سے پہلے عرش والے سے رابطہ رکھ کرنا ہے۔ عرش والے سے کیسے رابطہ ہوگا؟ عرش والے سے کیسے رابطہ ہوگا؟ عرش والے سے کیسے رابطہ ہوگا؟ اور کہا پھر میں نے انہیں روزے رکھوائے، انہیں اعمال کروائے، انہیں وظائف بتائے، انہیں گناہوں سے کہا پہلے توبہ کریں، دو نفل حاجت کے توبہ کے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، کوئی دن تک کرانے کے بعد پھر میں نے کہا آج کا دن ہم نے یہ ضرب لگانی ہے، اور ضرب لگائی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ نہر سویز ایک بہت بڑا ایشو تھا عالمی، اور یہی کہ یہی بات میں نے پھر جنرل جاوید ناصر، جب غالباً 88 میں اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا، 88 میں، 88 میں، اور جب جرمن اور امریکن ماہرین نے کہا تھا پورا اسلام آباد خالی کر دیں، اور میں نے جنرل جاوید ناصر سے یہ بات خود سنی ہے کہ مجھے جنرل ضیاء الحق نے بلایا اور کہا کہ یہ ڈیوٹی میں تمہیں دیتا ہوں، اور مجھے ڈیوٹی دی، اور میں نے پھر فوجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا دو رکن نفل توبہ کے پڑھو، روزے رکھو، اس وقت رمضان المبارک تھا، آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک تھا، روزے رکھو، اعمال کرو، اللہ سے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرو، اور تلاوت کرو، اور تسبیح کرو، اور باوضو ہو کے پھر ہم انشاءاللہ وہ سارے اسباب بھی اختیار کیے۔ انہوں نے کہا وہ ایٹمی آگ تھی، اس میں پانی پھینکتے تو اور بڑھکتی تھی، لیکن اللہ کا نظام ہے کہ سارا کا سارا چند ہفتوں میں وہ سارا اوجڑی کیمپ کا واقعہ، وہ سارا نظام بالکل کلیئر ہو گیا، اور میرے پاس وہ اردو ڈائجسٹ اب بھی پڑا ہے 88 کا، جس میں جنرل جاوید ناصر سٹک ہوتی ہے جرنیل کی بغل میں لیے، فوجی کام کر رہے ہیں، خود وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور میں کل الطاف قریشی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کل بھی گیا ہوں اردو ڈائجسٹ کے، الطاف قریشی صاحب ان کے میں ایک تعزیت کرنے گیا ہوں جوہر ٹاؤن میں، کل ہی میرے ساتھ میرے احباب بھی تھے، تو میں الطاف حسن قریشی صاحب کے پاس گیا ہوں دعا کرانے کے لیے۔ 1931 میں ان کی پیدائش ہے، کتنے سال کے ہوئے؟ 87-88 سال کے، تو بہت شفقت فرماتے ہیں میرے پر، اور صحافت کے وہ عظیم انسان ہیں کہ 1990 کا ماڈل ان کے پاس کھڑا ہوا تھا، ہونڈا سیوک کا پرانا گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب بھی یہ بندہ فون کرے نا تو اس کے پاس لینڈ کرو تو گاڑیوں کے قافلے آ جائیں۔ اتنا بڑا دبنگ صحافی ہے الطاف حسن قریشی اردو ڈائجسٹ کا، پر ساری زندگی شرافت کی زندگی، ایمان کی زندگی، ان کا بھائی اعجاز، ڈاکٹر اعجاز صاحب نے، تو میں ان کے پاس دعا کرانے جاتا ہوں۔ میں نے فون کیا، جی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو چائے یا کہوا؟ میں نے کہا شیخ میں نے چائے نہیں، میں آپ کے آستانے میں آنا ہے، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ ارے نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا جی میں دوسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کچھ نہیں پیوں گا، تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کچھ نہیں پیوں گا، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، میں نے کہا ایک دفعہ تو اللہ ہی مان جاتا ہے، آپ مان جائیے، میں کچھ نہیں پیوں گا، بس حاضر ہوں گا اور دعا کرا کے آپ سے میں چلا جاؤں گا۔ اور گھر میں گیا میں جوہر ٹاؤن میں، دعا کرائی اور میں نے کہا میرے لیے دعا کر دیجیے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بس مسافہ کر کے میں چلا آیا۔ تو مجھے یہ اردو ڈائجسٹ کا وہ میں بات کر رہا تھا، وہ پڑا ہے میرے پاس شمارہ، اور اس میں 3 ماہر سائنسدان ماہرین مسلمان ہوئے، ان کے انٹرویوز، ان کے نام ان میں ریکارڈ میں موجود ہیں، انٹرویوز نہیں نام موجود ہیں، کہ جنہوں نے یہ نظام دیکھا، یہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، اور اس جاوید ناصر نے اور پاکستان کی فوج نے، اللہ پاک اس کی حفاظت کرے، اس کو سلامت رکھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ عرشی نظام کو ساتھ لیا، عرشی نظام کو ساتھ لیا، عرشی نظام سارے
موافق بن جاتے ہیں، پھر فرشی نظام سارے تیرے ساتھ ہوتے ہیں، جب عرشی نظام تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سورۃ المومنون کی آیات، عرشی نظام کو سارا قرآن، سارا حدیث، میرے مدینے والے کا سارا فرمان عرشی نظام کے لیے۔ پر آج میں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ عرشی نظام وابستہ ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے لیے روحانی پاکیزگی بھی، دل کی دنیا بھی، من کی دنیا بھی، رزق کی ضرورتیں بھی، بیماریوں اور جادو اثرات یا مسائل اور مشکلات کا خاتمہ بھی۔ اس کی کوشش، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کریں گے۔ اب دعا کا وقت ہے، بہت توجہ سے ذکر کریں گے۔ پہلے اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا نام اللہ کی محبت اور توجہ کے ساتھ، اللہ کا نام۔ وہ کل کا اعلان کہاں ہے؟ آئندہ اجتماع کا، کل کا اعلان۔ اللہ کا نام اللہ کی محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جتنا ادب ہوگا، جتنا اللہ کے نام کا احترام ہوگا، جتنا دل میں عظمت ہوگی، جتنا دل میں وقار ہوگا، اتنا اس نام کی تاثیر ملے گی، اتنا اس نام کا فیض ملے گا، اتنا اس نام کی برکت ملے گی، اتنا ہی ملے گا اس نام کی برکت، اتنا ہی فیض ملے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک تو ہماری خدمت والے حضرات ہال نمبر 6 میں خدمت والوں کا ابھی مذاکرہ ہوگا، وہ ضرور شرکت فرمائیں گے۔ اور ہم نے خدمت والے جتنے بھی مخلصین حضرات ہیں، ہم نے یہ سارے ہمارے روحانی اجتماع کا جو نظام ہے سمیٹ کے جانا ہے، ایک ایک چیز کو پوری سلیقے سے، اور کوئی گیلی ہو تو نہیں، اس کو خشک کر کے، سمیٹ کے، ایک چیز کو سلجھا کے، بنا کے۔ ہم خدمت والوں کی خدمت ختم نہیں ہوئی، مجھ سمیت ہم خدمت اس کو سعادت سمجھ کے کہ کوئی دھول، کوئی مٹی میرے اوپر پڑ جائے، کسی چٹائی کی، کسی دری کی، کسی کارپیٹ کی، کہیں کی، تو میرا کام بن جائے۔ اس نظام کو ہم نے انشاءاللہ سلجھا کے، سنبھال کے، سمیٹ کے، اور اللہ کے مہمانوں کی مٹی کی، پاؤں کی مٹیوں کی دھول کو خواتین بھی مرد بھی سمیٹ کے جائیں گے، تو اس پاؤں کی مٹی اور دھول میں بڑی برکت ہے۔ مدینے والے کے مہمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، جتنا بھی۔ اور اگر کسی کی خدمت نہیں بھی لگی تو اس خدمت میں ساتھ مل جائے گا، اس سعادت میں ساتھ مل جائے گا، اور اس سعادت کو سمیٹ سلیقے سے، بڑے شوق سے اللہ کی پتنی۔ یاد رکھیے گا، جب خیر کے لیے دعا ہوتی ہے، جو جن جگہوں پہ مدینے والے کے مہمان بیٹھتے ہیں، اور میں ان جگہوں پہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی خیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم نے سارے نظام کو سمیٹنا ہے، ایک ایک چیز کو۔ اس کے بعد اگر اجازت ملے گی تو ہم گھر چلے جائیں گے، اور دوسرا اور گھر چلے جائیں گے۔ تو ابھی ہمیں خدمت والے حضرات چاہیے جو کہ کہیں جی انشاءاللہ کہ ہم دریاں، ہم جھاڑو، ہم ٹوائلٹ، یہ نظام، برتن، ہم سمیٹ کے گھر جائیں گے، کھڑے ہو جائیں، جذبے والے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ برکت دے، اللہ آپ کی نسلوں میں عزتیں دے، خیریں دے، بے ساختہ آپ کے یہ دعائیں نکل رہی ہیں، اللہ بہت زیادہ خیر دے۔ یہ حضرات سارے کے سارے انشاءاللہ ہال نمبر 6 میں ابھی دعا کے بعد، ذکر کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے، اور پورے جذبے سے اپنی خدمت کو، پورے خلوص سے، جب تک کہ کام ختم نہیں ہوگا ہماری خدمت ختم نہیں ہوگی۔ اور آئندہ سال ہمارا جو اجتماع ہوگا انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ کہیں، 2018 کا ایک ہی اجتماع ہوگا، کوشش کریں گے۔ ہم لاہور والوں سے عرض کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے، لاہور والے، ان سے ہم درخواست کر لیں گے، پورے ملک والوں کو، کیونکہ لاہور والے تو خود میزبان ہیں نا، تو جن کے گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان تو میزبان کا خیال رکھتا ہے، تو لاہور والوں سے ہم عرض کریں گے کہ وہ آئیں، درس سنیں، قیام نہ کریں، آئیں درس سنیں، قیام نہ کریں، لاہور والوں کی منت کریں گے، ہیں تو ڈاڑھے، وہ منت کر لیں گے کسی طرح سے لاہوریوں کی، کہ وہ آئیں درس وغیرہ سنیں پر قیام نہ کریں، ہمارے پاس جگہ اتنی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اجتماع 29 نومبر بروز جمعرات شروع ہوگا، اور 2 دسمبر تک، 29 سے 2 دسمبر کو اتوار، انشاءاللہ دعا ہوگی آئندہ کے لیے۔ ابھی سے دعائیں، ابھی سے اللہ سے مانگنا، خیریں، عافیتیں، برکتیں، اور غیب سے اللہ ضرورتوں کا پورا کرنا، ابھی سے ہم مانگنا شروع کر دیں، اور ابھی سے اللہ کے سامنے بہت زیادہ مانگنا شروع کر دیں۔ اب اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا نام پورے یقین کے ساتھ ذکر کریں گے اور اللہ پاک کو اپنا درد پیش کریں گے، اپنی کیفیتیں پیش کریں گے کہ مولا تیرا نام تیرے دھیان کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی توجہ نہیں، بس اللہ کا دھیان، جماعت سر جھکا، پوری کیفیت، پورے درد کے ساتھ، اس پہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ ہماری ضرورتوں کو انشاءاللہ غیب سے پورا فرمائیں گے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
اللہ 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 يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام حليم الكريم عفو كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم مولا کرم کے دروازے کھول دے، فضل اور عافیت کی راہیں کھول دے، خیر کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما اور دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مولا خالی نہ بھیج۔ بہت ہی عرصہ ہوا مولا ہم تو وہ برکتوں کے دوروں کی کہانیاں سن میں ہم تو بھول گئے، ہم نے سنا تھا کہ ایک برکتیں ہوتی تھی جب کھجور کے گٹھلی کے برابر مولا گندم کا دانہ ہوتا تھا، جب مولا ایمان ہوتا تھا۔ اب تو وہ کس سے کہانیاں بن گئی، کیا ایسی ہم مر جائیں گے اور ہماری آنکھیں وہ برکتیں نہیں دیکھیں گی، اس دنیا کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، کیا ہم صرف کتابوں میں ہی قصے پڑھتے پڑھتے بیان کرتے کرتے دنیا سے گزر جائیں گے؟ اگر تو نے ساتھ نہ دیا تو مولا ہم تو بھکاری ہی چلے جائیں گے، مانگتے ہی چلے جائیں گے، اگر تو نے ساتھ دے دیا تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مولا وہ لوگ بھی تو تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، فضیل بن عیاض نے، کہ میں نے ہمیشہ ڈاکو رہنا ہے، مالک بن دینار نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ہمیشہ شراب پینی ہے، تیری رحمت ایسی آئی کہ ان کے فیصلے بدل گئے، انہیں تو نے اپنا دوست بنا لیا، تو نے اپنا ولی بنا لیا، اے میرا آقا ہم نے تو ان سے زیادہ بڑے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، اپنے گناہوں کے، اپنے جرائم کے، اپنی نافرمانیوں کے، تو بدل دے، دل تو تیرے قبضے میں ہے، من تو تیرے قبضے میں ہے، جذبے تو تیرے قبضے میں ہیں، چاہت تو تیرے قبضے میں ہے،
تو مولا بدل دے، تو میرے من کو بدل دے، پوری امت کے من کو بدل دے، پوری انسانیت کے من کو بدل دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے اللہ؟ ایک پل میں چاہتا ہے تو سردیاں کر دیتا ہے، ایک پل میں چاہتا ہے گرمیاں کر دیتا ہے، بادل تیرے حکم سے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی حکم کر دے ایسا کوئی بادل بھیج دے، اس بادل میں سے کوئی ایسی بارش برسا دے کہ ہمارا من بدل جائے، ہمارا تن بدل جائے۔ اس من تن نے مولا مالک بن دینار سے بھی کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں، اس نے تو صرف شراب کے فیصلے کیے تھے، اور فضیل بن عیاض نے تو ساری عمر فیصلے کیا تھا کہ میں نے ڈاکے ڈالنے ہیں، اس من نے بڑے خطرناک فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اب تیری رحمت کے بغیر مولا کچھ نہیں ہو سکتا، تیری رحمت ہوگی تو کہ فیصلے ہوں گے، تو اپنی خاص رحمت سے ہماری دنیا بدل دے، ہماری آخرت بدل دے، ہمارے جذبے بدل دے، ہماری چاہتیں بدل دے، ہمارے من کو بدل دے، خیر کو متوجہ فرما، فضل کو متوجہ فرما، کرم کو متوجہ فرما۔ اے اللہ، ہماری یہ ہاتھ بظاہر ہاتھ ہے لیکن دعا کے ساتھ یہ کشکول بن گیا ہے، اس کشکول کو اگر ہم لوگوں کے سامنے کریں، لوگ روپیہ، دو روپے، دس روپے ڈال دیتے ہیں، اگر تیرے سامنے کر کے بھی خالی ہوا تو مولا پھر بھی ہم تجھے شکوا تو نہیں کریں گے، کیوں کہ تو رب ہے، ہمیں مانگنا نہ آیا، تجھے صدا دینا آیا۔ پر مولا خالق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو مخلوق بھر دے، ہمیں یقین ہے تو آج ہمارے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں بھیجے گا، اور آج ہمارے ہاتھوں کو بھرا دے گا، ہرا بھیجے گا، اور ہمارے ہاتھوں کے کشکول کو بھر دے گا، اور ہماری مرادیں ہمیں دے دے گا، اور ہمیں برکتوں کے ساتھ تسبیح خانے سے تو رخصت کرے گا۔ مولا بڑے پردیسی دور دور سے آئے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی مسہریوں پہ سونے والے، کوئی تخت پہ سونے والے، کوئی اعلیٰ غذائیں کھانے والے، آج تک انہوں نے چٹائیاں دیکھی ہی نہیں۔ مولا تو بڑا کریم ہے، اللہ ان کے ٹوائلٹ ہی ایسے ہیں، ان کے حمام ہی ایسے ہیں جو بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، انہوں نے بڑی قربانیوں سے یہاں تین دن گزارے ہیں، چار دن گزارے ہیں، تو سخی ہے، شہنشاہ ہے، یہ چند دن یہاں گزرے ہوئے ان کی دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا دے، امت میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا تو پردیسی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو پردیسی کے ساتھ ایسی شفقت فرماتا ہے کہ پردیسی کی نمازیں بھی آدھی کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر مولا سنتوں کو نفل بنا دیتا ہے۔ تو کریم ہے آقا، ان پردیسیوں کی آہوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا ان پردیشوں کو علتوں سے نکال دے، ذلتوں سے نکال دے، قلتوں سے نکال دے۔ اگر کوئی علت عادت ایسی ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، ہم سب کی علتوں کو ختم فرما، اور اگر کوئی اسی ذلت میں پھنس گئے مولا جہاں ہم رسوا ہو سکتے ہیں، تو ہماری لاج رکھ دے، تو ہمارے چہروں کو سیاہیوں سے بچا دے، رسوائیوں سے بچا دے، اور دنیا آخرت اور قیامت کی ذلتوں اور دنیا کی ذلتوں سے بچا دے۔ اور مولا اگر ہمارے لیے قلت کا فیصلہ تو نے کر دیا ہے، ہمارا رزق تنگ کر دے گا، اور ہماری اخلاق کو ختم کر دے گا، اور ہماری مولا دنیا کی راحتوں کو چھین لے گا، اس فیصلے کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا، تو خود ہی ہٹا لے، تو رحمت کو متوجہ فرما، تو فضل کو متوجہ فرما، تو اپنی عطا کو متوجہ فرما۔ ساری کائنات کو دینے والے اللہ، ہم منگتے چند دن چند گھنٹے، تیرا نام ہی تو لیا اور تیرے حبیب کے تذکرے کیے، مولا ہماری نیتیں وہ نہیں تھیں جو ہونی چاہیے، ہمارے جذبے وہ نہیں تھے جو ہونے چاہیے، ہمارا من وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، تو سنا ہے بڑا کریم ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کریم پایا ہے۔ کریم اللہ، تیرا نام کریم لیا جائے تو تیرے کرم متوجہ ہو جاتا ہے، اور تیرا فضل متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ پردیسی آج جا رہے، ان کو خالی نہ بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کے من بھر دے، ان کے ہاتھ بھر دے، اور پوری امت کو دے دے، ان پردیسیوں کے ساتھ ساتھ پوری امت کو دے دے، اور ان پردیسیوں کی وجہ سے دنیا میں جہاں کوئی آمین کہہ رہا ہو اس کو بھی دے دے، اس کو بھی محروم نہ فرما، اور آئندہ بھی دے دے۔ مولا ان پردیسیوں کے قیام کی وجہ سے تسبیح خانے کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اور کبھی تسبیح خانے کو مولا بھکاری نہ بنا، منگتا نہ بنا، اللہ صدا دینے والا بنا اور صدا اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، صدا اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، غیب سے پورا فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما۔ اللہ کو ایسی نماز کے سجدے دے دے جس میں مزہ ہی آ جائے اور جس میں تیری آوازیں اور تیرے رام نام کی رحمتیں ہماری دلوں میں متوجہ ہو جائیں۔ کوئی ایسا قیام دے دے، کوئی ایسا رات کی تنہائیوں میں اپنی ذات سے مانگنا دے دے جس مانگنے میں آنسو کی لڑیاں ہوں اور تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوں۔ اے اللہ وہ لمحے ہمیں کب نصیب ہوں گے؟ دے دے تیری منت ہے، دے دے اللہ تیری منت ہے، دے دے مولا تیری منت ہے، دے دے مولا۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے ہمارے پاس خطائیں اور گناہیں اور نافرمانیاں ہیں۔ مولا اگر مولا تیری اماں ہوتی ہم تیری اماں کے پاس جاتے کہ اپنے بیٹے کو منا دے، اور تیری مولا اگر بیٹی ہوتی جیسے صحابہ کرام سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیغام بھیجتے تھے کہ اپنے ابا محمد سے یہ بات منوا دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ مولا ہمیں پتہ ہے لم یلد ولم یولد، تو اس سے پاک ہی ہے، ہماری زبانیں بہک جاتی ہیں پر کیا کریں مولا، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم کہاں سے سفارشیں لڑائیں؟ تو خود سفارشی بن جا اپنی محبتوں کا، تو خود سفارشی بن جا اپنی رحمتوں کا، تو خود سفارشی بن جا اپنے فضل اور کرم کا۔ اس مجمع کو خالی نہ بھیج، اپنی رحمتوں سے، اپنے خیروں سے اور برکتوں سے نواز دے، اور پوری امت کو نواز دے، اور ساری انسانیت کو نواز دے، اور خیروں کو متوجہ فرما دے۔ اے مولا اگر ذلت ہے تو نکال دے، اگر قلت ہے تو نکال دے، اگر علت ہے تو ختم کر دے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن کے بیٹے نہیں بیٹے دے دے، جن کی اولاد نہیں ان کو جھولیاں بھر دے، سخی بھر دے، تیری منت ہے مولا بھر دے۔ مولا جن کو اولادیں دی ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کی راحت بنا، آنکھوں کا چین اور سکون بنا، خیر کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، ہر آمین کہنے والی کی آمین پہ اپنی رحمت اور قبولیت کی مہر لگا دے، اپنی رحمت اور قبولیت کی مہر لگا دے، اپنی رحمت اور مولا قبولیت کی مہر لگا دے۔ مولا مولا کس کے دروازے پہ جائیں؟ اگر غیر کے دروازے پہ جاتے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں تم نے شرک کیا ہے۔ مولا واحد تیرا ہی دروازہ ہے۔ ایک بابا جی تھے، حج پہ گئے اور بار بار کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، عرش سے آواز آتی تھی لا لبیک، بار بار لبیک کہتے تھے۔ ایک جوان نے کہا بابا جی آپ کی لا لبیک آتی ہے پھر لبیک کہتے ہیں؟ کہنے لگا بیٹا مجھے کوئی اور در نظر نہیں آتا، مجھے اور کوئی گھر نظر نہیں آتا، مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو اسی دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، اسی دروازے کو آخر کار کھولے ہیں مولا کھول ہی دے گا۔ لبیک کہتا رہا، آخر کار آواز آئی میرے بندے تو نے ہماری رحمت کو جانا پہچانا، تیری یہ لبیک بھی قبول ہے، تیری پچھلی ساری لبیک قبول ہے۔ اے سخی آقا ہماری لبیک کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اور دنیا آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنا دے، عافیتوں کا ذریعہ بنا دے، اور خیروں کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری نسلوں میں خیر کو متوجہ فرما، ہماری نسلوں میں برکت کو متوجہ فرما، ہماری نسلوں میں عافیت کو متوجہ فرما۔ اے میرا آقا، اے سخی آقا، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسیع وسعت عطا فرما، اس کی ضرورتوں کو صدا غیب سے پورا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ میری نسلوں کو تسبیح خانے کا خادم بنا، مخدوم نہ بنا مولا، مخدوم نہیں خادم بنا دے، اور ان سے کام لے لے، اور ان سے امت کا کام لے لے، انسانیت کا کام لے لے۔ میرے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما، جو دن رات ان مہمانوں کی خدمت میں کھپتے رہے تڑپتے رہے، ان کی تو نیندیں پوری نہ ہوئیں، ان کی بھوکیں سدا رہ گئیں، ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں، ان کے گھر والے ان کو دیکھنے کو ترس گئے۔ اے میرا آقا، اے مولا، ان سب خدمت والوں کو دنیا آخرت کی خیریں دے، برکتیں دے، عافیتیں دے، جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھا جس شعبے کی خدمت کر رہا، اللہ ان کو دنیا آخرت کی ضرورتیں کبھی کمی نہ کر، اور ہمیشہ ان کو دنیا آخرت کے مسائل سے نکال دے، ان برکتیں عطا فرما۔ مولا بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے،
پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کی واپسی کے سفر کے سارے نظام میں خیریت دے دے، عافیت دے دے، اور ہمیشہ عافیت کو متوجہ فرما. مولا جو قرض دار ہیں ان کے قرضے غیب سے نظام بنا دے، اور جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستیاں ختم کر دے. جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کی شادیاں مولا غیب سے عرشی جوڑے بنا دے، جو بیٹوں کے لیے ان کے عرشی جوڑے بنا دے، اور ان کو آپس میں نباہ دے دے، آپس میں محبتیں، دلوں میں پیار دے دے، الفتیں اور درگزر دے دے. اللہ گھروں کو جہنم کے نمونے سے نکال کے جنت اور راہیں جنت کی برکتیں دے دے، اور جنت کے آنگن بنا دے، اور جنت کی خوشبوئیں دے دے. اللہ ہمارے دلوں کو معطر کر دے، ہمیں ذکر کی توفیق دے، ہمیں تلاوت کی توفیق دے، ہمیں سجدوں کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس معاشرے کا وہ فرد نہ بنا جس کے اوپر کرپشن کا داغ ہو، بلکہ وہ فرد بنا جو ملک قوم کا خیر خواہ ہو. ہمارے اس ملک اور قوم کو مولا خیر دے دے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، گھروں اور بازاروں کچہریوں کی حفاظت فرما. مولا میرے وطن کی بادشاہوں کی حفاظت فرما، وزیروں، امیروں، فقیروں، مشیروں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ان کی جان کی بھی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی بھی حفاظت فرما. مولا ان کی دنیا آخرت کی حفاظت فرما، ہمارے گھر گھر در در کی حفاظت فرما، عزت و آبروں کی غیب سے حفاظت فرما، راحتوں کے دروازے کھول دے، عافیتوں کے دروازے کھول دے، اور برکتوں کے دروازے کھول دے. مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما. جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکے، تو دل کی جانے، تو من کی جانے، تو جسموں کی جانے، ان سب کی دعائیں کو قبول فرما، ان سب کی پریشانیوں کو مولا ختم فرما، ان کی دنیا میں بھی بہتری اور ان کی آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، ان کے غموں کو ٹال دے، اور برکت کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے. آئندہ بھی ایسے رونق ہمیشہ سدا اس کی قائم رکھ، اور پیاسوں کی پیاس یہاں سے مولا بجھ جائے. ایسا راحت کا، رحمت کا دروازہ تسبیح خانے کی شکل میں ہمیشہ کھولے رکھ. کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ مولا تسبیح خانہ ویران ہو جائے، تسبیح خانہ اجاڑ ہو جائے. اس کی رونقوں کو سدا آباد و شاد رکھ، اخلاص کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، برکت اور عافیت کے ساتھ. اللہ ہر آنے والے کو تسبیح خانے سے جھولیاں سدا بھر کے دیتا جا. مولا میں کہاں دے سکتا ہوں، میں تو خود ایک بھکاری اور فقیر ہوں، میں تو خود ہی ایک منگتا ہوں. ان سب کو اپنے غیب سے، خزانے سے دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما اور خیر بھی عطا فرما، راحت بھی عطا فرما اور رحمت بھی عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. کبھی مجبور بے بس نہ کر دے کہیں ہم عزتوں کو نیلام کر بیٹھے، کبھی مجبور بے بس نہ کر دے کبھی ایمان کو بیچ بیٹھے، کبھی مجبور بے بس نہ کر دے ہماری مولا ذلتیں ہمارے گلے میں پڑ جائیں، کبھی مجبور بے بس نہ کر دے یا مولا ہم زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. وہ دنیا میں بھی مجبوری اور بے بسی سے بچا، آخرت کی مجبوری اور بے بسی سے بچا. ہر قدم پہ ہماری یاوری فرما، ہماری مدد فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ان ہاتھوں کو بس ہمیشہ اپنی ذات تک اٹھنے کے قابل بنا. مخلوق کے لیے نہیں مولا، مخلوق کے لیے نہیں مولا، مخلوق سے بچا. سدا اپنے در کا بھکاری بنا، سدا اپنے در کا بھکاری بنا. بن مانگے عطا فرما اور ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واترتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. واپسی کی اجازت ہے. جو خدمت والے حضرات ہیں جنہوں نے خدمت میں حصہ لینا ہے، بھرپور سعادت کے ساتھ ایسے انداز سے خدمت، اگر کوئی گیلی چیز ہے، خراب چیز ہے، تو اس کو خشک کر کے لپیٹیں گے اور ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ اس کو چلائیں گے. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. واپسی کی، ہاں دم کرنا ہے، بالکل بیٹھیں، تشریف رکھیں، میں بھول گیا. دیکھیں دم سے پہلے ایک درخواست کروں گا، دم کا تعلق یقین کے ساتھ ہے. تشریف رکھیں، ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں ادب کے ساتھ. دم کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اصل میں اس کا تعلق یقین سے ہے، ورنہ تو مذاق ہے، ورنہ تو مذاق ہے. اور اگر یقین ہے تو اس کا نفع ملتا ہے، اور ہمارے پاس اس کے ہزاروں واقعات ہیں۔ تو میں اللہ کا نام پڑھوں گا اسم اعظم اور تین پھونکے ماروں گا تو انشاءاللہ وہ دم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ اللہ پاک برکت دے۔ پوری توجہ سے سر جھکا کے بیٹھ کے اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلیں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل کا پورا تصور کریں گے، پورا تصور کریں گے تو انشاءاللہ تصور کریں گے تو اس کے مطابق آپ حضرات کو اللہ پاک مراد عطا فرمائے گا۔ تو اب میں دم شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم تقبل، اللہ قبول فرمائے، دم ہو گیا۔ آپ حضرات کو واپسی کی اجازت ہے، اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور واپسی کے سفر کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی خدمت والے حضرات ہیں وہ نیچے کے حال میں سارے جمع ہو جائیں اور پورے جذبے کے ساتھ اپنی خدمت میں لگ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔